أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. کل آپ کی خدمت میں موضوع کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا اور موضوع کی اہمیت کے بارے میں بعض عزیزوں نے سوال لکھے ہیں اور ان سوالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی موضوع واضح نہیں ہوا حتیٰ لفظی طور پر بھی. شاید ایک وجہ اس کی یہاں یہ ساؤنڈ سسٹم ہے کہ اس میں ایکو پیدا ہوتی ہے, گونج ہے اس حال کے اندر, اور معلوم شاید میرا تلفظ ایسے تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا. بہر کیف عزیزوں نے لکھا کہ حقدار, یعنی موضوع سخن ہے انسانی حقدار. حقدار نہیں ہے موضوع, اقدار ہے کے ساتھ ہے جیمی ہے خے جیسے لکھتے ہیں. حق حق یعنی رائٹ, یہ نہیں ہے موضوع ہمارا. حقدار انسان اور حق سے محروم انسان, بلکہ انسانی اقدار ویلیوز. میں نے اس کا آلٹرنیٹ بھی بتایا تھا کہ انگریزی میں جیسے ہم ویلیو کہتے ہیں اور اقدار یعنی ویلیوز, اور فارسی میں اس کے معادل یا متبادل کلمہ یا لفظ ارزش استعمال ہوتا ہے. حق نہیں ہے موضوع, اقدار. قدر کی جمع ہے اقدار, اس کی سنگولر حالت قدر ہے اور پلورل حالت اس کی اقدار ہے, جمع اس کی اقدار. اقدار کا معنی ہوتا ہے ویلیوز. انسانی اقدار کے احیاء میں, یعنی ان کو زندہ کرنے میں, ان کو اجاگر کرنے میں, ان کو متعارف کرانے میں اور نفاذ میں ان کے, اور ان کی ترویج میں, ان کے پھیلانے میں جوانوں کا کردار, یہ موضوع ہے. موضوع ہی سے متعلق چونکہ موضوع روشن ہو واضح ہوگا تو اگلی بات سمجھ میں آئے گی ہمیں. جیسے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اقدار قدر کی جمع ہے اور قدر سے مراد یعنی ویلیوز. پھر بھی اس کو ضرورت ہے وضاحت کی, اور وہ یہ کہ جیسے میں نے اشارہ کیا تھا کل کہ اعمال ہیں انسان کے, رسومات ہیں دینی یا علاقائی یا کلچرل, اور اس کے ساتھ ساتھ شعار ہیں انسان کے. شعار سے مراد یعنی وہ چیزیں جو انسان ایک موقف کے طور پر اپناتا ہے اور ان کو دوسروں کے سامنے اظہار کرتا ہے. اقدار ان سے ہٹ کر ایک چوتھی چیز کا نام ہے. نہ اعمال ہیں اقدار اور نہ رسومات کا نام اقدار ہے اور نہ ہی شعار کا نام اقدار ہے, ایک چوتھی چیز ہے اقدار حقیقت کے لحاظ سے. اقدار سے مراد وہ ضابطے اور اصول ہیں جو انسان کی زندگی پر حکم فرما ہوتے ہیں یا انسانی معاشرے کے اوپر حکم فرما ہوتے ہیں. ان اصولوں کو اقدار کہتے ہیں جن کے تحت انسان کی زندگی بسر ہوتی ہے یا انسانی معاشرے کے اندر جو چیزیں اصل و اساس بن کر, ضابطہ بن کر اس معاشرے کو چلا رہی ہوتی ہیں, ان کو اقدار کہتے ہیں ہم. بعض محققین نے ان کو مثبت و منفی میں تقسیم کیا ہے کہ اقدار مثبت بھی ہوتی ہیں اور منفی بھی ہوتی ہیں, یعنی ویلیوز پازیٹیو نگیٹو ہوتی ہیں, مثبت منفی ہوتی ہیں. لیکن شاید یہ تعبیر درست نہ ہو, وہ جو کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی وہ زیادہ مناسب تعبیر ہے کہ ہم کہیں اقدار اور ضد اقدار, نہ کہ اقدار یا مثبت ہیں یا منفی ہیں. یعنی کچھ اصول ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اقدار کہیں گے اور کچھ اصول ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ضد اقدار کہیں گے ہم، یا کچھ چیزیں ارزش کہلاتی ہیں اور کچھ چیزیں ضد ارزش ہیں، کچھ چیزیں اینٹی ویلیوز ہیں، نہ کہ ویلیوز کی دو قسمیں ہیں، ویلیوز یا منفی ہیں یا مثبت ہیں. انسان زندگی تو بسر کر رہا ہے، بعض انسانوں کی زندگی ایسے ہوتی ہے جس میں کوئی خاص ضابطہ یا کوئی اصول اس کے نہیں ہوتے، ان اصولوں کے تحت زندگی بسر نہیں ہو رہی ہوتی، اور اصولوں کے بجائے وقتی چیزیں، ٹیمپریری چیزیں انسان کی زندگی کو چلا رہی ہوتی ہیں، جیسے خواہشات ہیں یا جس طرح سے ہم کہیں عادتیں ہیں. عادتیں اکثر انسانوں کی زندگیاں عادتوں کے تحت بسر ہوتی ہیں، اصولوں کے تحت نہیں بسر ہوتی. ہم بھی اگر اپنی زندگیوں میں غور کریں تو پائیں گے، بہت زیادہ اپنی زندگی کے اندر پائیں گے کہ ہم اکثر اپنے اعمال یا حرکات و سکنات اور معمولات زندگی عادت کے تحت انجام دیتے ہیں. حتیٰ بعض دینی کام بھی ہم عادت کے تحت انجام دیتے ہیں، عادت بن گئی ہوتی ہے ہماری، مثلا نماز پڑھنا عادت ہو گئی ہے، یا عزاداری کرنا عادت ہو گئی ہے، سینہ کوبی کرنا عادت ہو گئی ہے. عادت کے تحت جو کام انسان کرتا ہے وہ قدر میں شمار نہیں ہوتا. عادتیں ایک الگ نظام ہے اور ایک الگ چیز ہے انسان کے وجود کے اندر موجود ہیں. البتہ اچھی عادتیں بھی ہیں اور خراب عادتیں بھی ہیں، لیکن جو چیز عادت بن جائے اس کا فکر سے اور غور سے اور سوچ سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور انسان کی زمام عقل کے ہاتھ میں نہیں ہوتی بلکہ عقل کے جانشین ایک اور چیز بن جاتی ہے، عادت ہے. کہ ہم عادت، مثلا ہمیں کھانے کی عادت ہے، اکثر لوگ بھوک کی وجہ سے نہیں کھاتے، عادت کی وجہ سے کھاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں جو مثلا سوتے ہیں تو عادت ہے سونے کی اس وقت، ورنہ نیند نہیں آ رہی ہوتی انہیں، یا جو نیند جتنی ضروری ہے انسان کے لیے وہ پوری ہو چکی ہوتی ہے پھر بھی سو رہا ہوتا ہے، چونکہ ایک انسان کو 10 گھنٹے سونے کی عادت ہو گئی ہے، ورنہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے نیند کافی ہوتی ہے، لیکن عادت کہتی ہے کہ اسے بیشتر سویا جائے. یا اوقات جو سونے کے ہیں، کہ ایک انسان کو فلاں وقت میں سونے کی عادت ہے، جسمانی تقاضا یہ نہیں ہے کہ فلاں وقت پہ سویا جائے، بلکہ انسان کی عادت ہو گئی ہے کہ فلاں وقت پہ سوتے ہیں. مثلا بعض علاقوں میں دوپہر کو قیلولہ کیا جاتا ہے، بعض علاقوں میں نہیں کیا جاتا. خوب یہاں عادت نہیں ہے لوگوں کو دن کا سونا سونے کی، لیکن بعض معاشروں میں ہے، مثلا ایران میں جائیں آپ، وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے دن کی نیند ضرور سوئیں گے، قیلولہ جس کو کہتے ہیں، عادت ہے ان کی بنی ہوئی. خوب یہ عادت بدل بھی سکتی ہے. اکثر زندگیاں عادتوں کے تحت بسر ہو رہی ہوتی ہیں، اور عادت کے تحت جو زندگیاں بسر ہو رہی ہوتی ہیں وہ کوئی انسانی زندگی یا اس کو ہم ایک عالی زندگی یا اس کو آئیڈیل زندگی نہیں کہہ سکتے، اگرچہ وہ اچھی عادات ہی کیوں نہ ہوں. مثلا بہترین عبادت وہ نہیں ہے جو عادت کے تحت انجام دی جائے. مثلا اکثر لوگ جو نماز کے پابند ہیں، اگر نماز خدا نہ خواستہ ان کی قضا ہو جائے یا چھوٹ جائے یا کسی بھی عذر کی وجہ سے دیر ہو جائے، تاخیر ہو جائے، بے چینی سی آ جاتی ہے ان کے اندر. جس طرح سے کسی کی کوئی عادت ہو اور اس عادت کو پورا نہ ہونے پائے تو وہ بے چینی آ جاتی ہے، اضطراب آ جاتا ہے انسان کے جسم کے اندر. مثلا اگر کسی کو تمباکو نوشی کی عادت ہے اور بر وقت وہ عادت پوری نہیں کی، اس نے سگریٹ نہیں پیا یا دوسرا جو بھی ذریعہ تھا تمباکو نوشی کا، اگر نہیں کیا اس نے یہ کام، بے چینی آ جاتی ہے اس کی طبیعت میں. خوب اسی طرح نماز بھی عادت بن جاتی ہے تمباکو نوشی کی طرح، چونکہ اس ٹائم پہ میں نے یہ نماز نہیں پڑھی، بے چین ہو جاتا ہے انسان. جو ہی نماز پڑھتا ہے تھوڑا چین نصیب ہوتا ہے. یہ عبادت وہ بندگی نہیں ہے، یہ وہ عالی عبادت یا آئیڈیل عبادت نہیں ہے، عادت کہتے ہیں اس کو. عبادت و عادت میں فرق ہے. عبادت کے پیچھے انسان کا ذہن، تصور، سوچ، فکر اور ارادہ، اس لیے عبادتیں قربتاً الی اللہ ہیں، عادتیں قربتاً الی اللہ نہیں ہوتی. عادتوں میں انسان اصلا متوجہ نہیں ہوتا، عادتیں خود ہی خود آٹومیٹیکلی انسان کو چلا رہی ہوتی ہیں. خوب ان زندگیوں کو چھوڑ دیں جو عادتوں کے تحت بسر ہوتی ہیں، ان کی سیرت بھی نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی زندگی کی کوئی سیرت ہے، بغیر سیرت کے زندگی بسر کر رہے ہیں. اور ایسے لوگوں کو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی زندگی کے کوئی اصول بھی ہیں، اصول نہیں ہیں. اصولوں کے جاگزین یا اصولوں کے نعم البدل، یا کہے بدل، نعم البدل تو نہیں کہہ سکتے ہم عادتوں کو. اصولوں کا بدل یا اصولوں کا آلٹرنیٹ انہوں نے عادتوں کو بنایا ہوا ہے. ان انسانوں کے ہاں نہ اقدار ہیں اور نہ ہی سیرت ہے ان کے ہاں، چونکہ اصول نہیں ہے ان کی زندگی کی، ویلیوز نہیں ہوتی ہیں ان کے پاس. وہ زندگیاں جو اصولوں کے تحت بسر ہو رہی ہوں، اجتماعی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، آئلی زندگی ہو انسان کی، یا کسی بھی شعبے میں ہو. مثلا اگر انسان ایک کاروبار کر رہا ہے تو اس کے کچھ کاروباری اصول ہیں، یا ایک انسان ہے خدمت خلق کر رہا ہے تو اس کے خدمت خلق کرنے کے کچھ اصول ہیں. اگر ایک انسان تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کے تعلیم حاصل کرنے کے کچھ اصول ہیں. ان اصولوں کے مطابق اگر زندگی بسر کرتا ہے، اس انسان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ان اصولوں کو دیکھیں کہ یہ اصول آیا اقدار شمار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. بس اقدار سے مراد ہماری وہ اصول ہیں، زندگی کے ضابطے ہیں، قاعدے ہیں جو انسان اپناتا ہے اور ان اصولوں کے تحت پھر عمل کرتا ہے. اس لیے عمل اقدار کا حصہ نہیں ہے، عمل نتیجہ اقدار ہیں. اقدار کی وجہ سے انسان سے عمل سرزاد ہوتا ہے. یا مثلا ضد اقدار، اقدار کے منافی جو چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں وہ بھی اصول ہیں، اور ان اصولوں کے مطابق انسان سے کوئی عمل سرزاد ہوتا ہے وہ منفی چیزیں ہیں، وہ ضد اقدار ہیں، ان کے تحت انسان کوئی برائی کرتا. مثلا چوری نہ قدر ہے نہ ضد اقدار ہے، نہ ارزش ہے نہ ضد ارزش ہے چوری، چونکہ چوری کرنا عمل ہے. چور کے اندر ایک اور صفت پائی جاتی ہے، ایک اور اصل اس کے اندر موجود ہے، وہ درحقیقت اسے چوری کرواتی ہے. اگر وہ صفت اس سے ختم ہو جائے، یہ عمل اس سے ہرگز سرزاد نہیں ہوگا، عمل انجام نہیں دے گا انسان. یا مثلا انسان ایک ظلم و ستم کرتا ہے، کسی کا مال غصب کر لیتا ہے، یہ غصب کرنا عمل ہے. غاصب انسان بنتا ہے، عمل ہے. کیوں غصب کرتا ہے؟ چونکہ اس کے نفس کے اندر، اس کے وجود کے اندر ایک ایسی صفت پائی جاتی ہے جو اسے مجبور کرتی ہے یہ عمل انجام دینے پر. بس موضوع گفتگو کا ہمارا انسانی یا دینی اقدار ہیں، معاشرتی اجتماعی اقدار ہیں. ان اقدار کو اجاگر کرنا، زندہ کرنا اور احیاء کرنا، ان کی ترویج کرنا، اور اس میں جوانوں کا کردار، وہ اس میں نسل جوان اور نسل حاضر، میں اس کو کہوں گا، تعبیر کروں گا، نسل حاضر، اس کا کیا کردار بنتا ہے، اس کے کیا وظیفہ بنتا ہے، اس کا کیا فریضہ و ذمہ داری اس کی کیا بنتی ہے کہ آگاہ ہو، آشنا ہو. عرض کیا تھا کہ یہ موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل موضوع ہے اور ضروری ہے، اسے مختلف سطوح پر بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے روزمرہ کی ان سوچوں میں اور روزمرہ کے افکار میں آنا چاہیے اس موضوع کو. یعنی ان موضوعات میں سے ہے جس پہ روز انسان تبادلہ کرتا ہے، تبادلہ خیال کرتا ہے، تبادلہ فکر کرتا ہے انسان، اور مطالعہ کرتا ہے اور سوچتا ہے انسان اس کے مختلف پہلوؤں کی طرف اور اس کے مختلف زاویوں میں. یہ ان موضوعات میں سے ہے، روزمرہ کا موضوع ہے یہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خصوصاً ہمارا معاشرہ، جیسے کل عرض کیا تھا، اور بالعموم مسلمان دنیا جس یلغار کا شکار ہے، وہ یلغار اقدار کے خلاف ہے، اقدار کو مٹانے کے خلاف ہے. حقدار نہ پھر سمجھیں ابھی، اقدار. میں ایک اور ایک دو سال قبل، چند سال قبل کسی اور شہر میں ایک موضوع پر گفتگو کی، ولایت کے موضوع پر، کہ ولایت خدا اور ولایت طاغوت. 10 دن گفتگو ہوئی، 10ویں دن ایک آدمی نے سوال کیا کہ یہ جو آپ نے 10 دن ولایت تابوت، انہوں نے طاغوت کے بجائے تابوت سمجھا 10 دن، اور کہا کہ یہ جو آپ نے تابوت کے بارے میں گفتگو کی ہے، اس کو ذرا مزید روشنی ڈالیں اس پر، مسئلہ تابوت کے اوپر روشنی ڈالیں. ایسا نہ ہو کہ میں اقدار کہتا رہوں اور آپ حقدار سمجھتے رہے اس کو. حقدار نہیں کہہ رہا، اقدار. آج کل شاید نہیں تھا، مجھے بھی نظر نہیں آیا، آج انہوں نے لکھ کے بھی لگا دیا ہے پیچھے کہ انسانی اقدار، اور اشارہ کیا ہے میں نے. حملہ اور یلغار اس وقت، اور شدید یلغار اقدار کے خلاف ہے، اقدار پائمال ہو رہی ہیں، خصوصاً ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں. پورا پاکستانی معاشرہ اس کی زد میں ہے, اور من جملہ یہاں کا ماحول اور معاشرہ. سوال کہ اگر اقدار ختم ہو جائیں یا اقدار پائمال ہو جائیں یا اقدار پہ اگر حملہ ہو تو ہوگا کیا, کیا صورت سامنے آئے گی, کیا مشکل پیدا ہوگی؟ ممکن ہے بعض متوجہ نہ ہو سانحہ کی طرف اور اس کے عواقب و اثرات کی طرف کہ کیا مشکل پیش آئے گی یا کیا نتیجہ سامنے آئے گا اگر اقدار پائمال ہو خدا نخواستہ. میں نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا اور قرآن نے بھی اس نقطے کو بیان کیا ہے, یہی آیا جو میں نے سرنامہ سخن جس کو قرار دیا ہے, اور اس سے ملتی جلتی بہت ساری آیات ہیں, اور وہ ہیں آیات مربوط انسان کی اپنی شناخت سے, انسان کی اپنی ہویت جس کو میں نے تعبیر کیا تھا, عربی لفظ استعمال کیا تھا, فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے, ممکن ہے آپ کے یہاں بھی ہوتا ہو استعمال, اردو میں نہیں ہوتا یہ لفظ استعمال ہویت, میں عمدن اس کو استعمال کر رہا ہوں کہ چونکہ اس کے اندر جو جامعیت ہے وہ اس کے متبادل الفاظ کے اندر موجود نہیں ہے. بعض زبانوں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ جس طرح سے اس زبان کے ذریعے سے مطلب ادا ہوتا ہے اس کے متبادل الفاظ سے ادا نہیں ہوتا, لہذا قرآن کے یا دینی کتابوں کے جو ترجمے ہوتے ہیں جیسے نہجل البلاغہ ہے, تو جو کچھ قرآن نے مطلب سمیٹا ہے ایک تعبیر کے اندر وہ نہیں منتقل ہوتا کسی دوسری زبان میں, نہ اردو میں, نہ انگلش میں, نہ کسی اور زبان میں منتقل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ اسی قرآنی ٹرم کو ہی استعمال کیا جائے, اسی کو استعمال کیا جائے اور اس کی تشریح کی جائے, اس کی وضاحت کی جائے, تفسیر کی جائے اس کی. جیسے کتاب ہے حماسہ و عرفان ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی عملی کی, اور جب اس کا ترجمہ ہو رہا تھا تو نام کے بارے میں مختلف تجاویز یا مشورے تھے کہ آپ اس کا نام کیا رکھیں, تو نام اس کا وہی جو اصل کا نام تھا وہی اس کا بھی نام, البتہ اصل کا نام تھا عرفان و حماسہ, اردو میں اس کا نام ہو گیا حماسہ و عرفان. وہ بہت ساروں نے کہا کہ حماسہ نہیں سمجھتے, اردو میں استعمال نہیں ہوتا, واقعی نہیں ہوتا استعمال, لیکن جتنی بھی جستجو ہوئی, جتنا غور کیا کہ حماسہ کا کوئی متبادل لفظ مل جائے, اصل ایسا موجود نہیں ہے حماسہ کا کوئی متبادل لفظ اردو میں جس میں اس سارے مطلب کو, سارے سمندر کو سمایا جائے جو خود حماسہ کے اندر موجود ہے. اور مجھے چار دن لگے پورے مسلسل ایک سیمینار کے اندر, ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے یا دو دو گھنٹے کی گفتگو, آپ جو کہیں کہ غالباً مجموعاً 10 گھنٹے کی گفتگو ضرورت ہوئی محسوس ہوئی صرف حماسہ کی تشریح اور تفسیر کے لیے کہ حماسہ ہوتا کیا ہے, حماسہ کس کو کہتے ہیں. اس لیے یہ اصطلاحات محفوظ رہنی چاہیے اور ان کو ہمیں تشریح و تفسیر کرنی چاہیے, اور ہمارے روزمرہ کے استعمالات میں اور گفتگو میں یہ اصطلاحات آ جانی چاہیے. جیسے انگریزی کی بہت ساری اصطلاحات ہیں اور ان کا اردو متبادل موجود ہے, لیکن ہم پھر بھی ان اصطلاحات کو محفوظ رکھتے ہیں اور اپنی روزمرہ کے کلام میں ان سے گفتگو کرتے ہیں, اپنے تبادلہ خیال کرتے ہیں ان سے. کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم وہ اصیل اصطلاحات اور بہت ہی اہم اصطلاحات کو ہم اسی طرح منتقل کر کے البتہ ان کی تفسیر کریں, تشریح کریں تاکہ سمجھ میں آئے. اس لیے میں عمدن جان بوجھ کر لفظ ہویت استعمال کر رہا ہوں, اس طرح توجہ کرتے ہوئے کہ اردو میں اس کا استعمال رائج نہیں ہے. ہویت یعنی انسان کی شناخت یا جس کو آپ آئیڈینٹیٹی کہتے ہیں, انسان کی شخصیت کو جو چیز تشکیل دیتی ہے اس کو ہویت کہتے ہیں, اسی کو انسان کی شناخت کہتے ہیں, جس سے انسان کی شخصیت بنتی ہے, نہ جس سے انسان کا جسم بنتا ہے یا تن بنتا ہے, نہ شخصیت انسان کی جس سے تشکیل پاتی ہے, پرسنالٹی انسان کی جس سے بنتی ہے, وہی انسان کی ہویت و شناخت ہے. اقدار اہم ترین رکن ہے انسان کی ہویت کو بنانے میں, انسان کی شناخت کو بنانے میں, یا شخصیت میں کہوں گا انسان کی شخصیت تشکیل دینے میں سب سے اہم رول اقدار کا ہے, خصوصاً انسان کی اجتماعی اور معاشرتی شخصیت بنانے میں اقدار کا سب سے اہم رول ہے. میں نے اشارہ کیا تھا کہ اور شاید اس کے بارے میں مزید گفتگو بھی کروں گا اور ضروری بھی ہے اس کے بارے میں گفتگو، کہ حقیقی شخصیت اور اس کی جگہ کچھ جھوٹی شخصیت انسان بنا لیتا ہے، کاذب شخصیت بناتا ہے، اور کاذب شخصیت کے لیے کاذب اقدار اپنے لیے بنا لیتا ہے. جیسے ابھی رائج ہے ہماری سوسائٹی میں جو ایک المیہ ہے، شاید جتنا یلغار اقدار کے خلاف اور یہ جنگ جو اقدار کے خلاف شروع ہوئی ہے، اسی جتنے مخرب اثرات و تباہ کن اثرات جھوٹی اقدار کے بھی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ اقدار کے خلاف جنگ محاذوں سے باہر سے آئی ہے، یعنی اگر صاف کہوں شفاف کہوں تو مغربی تہذیب نے انسانی اقدار پر حملہ شروع کیا، انسانی اقدار پر، نہ فقط اسلامی اقدار پر، بلکہ مغربی تہذیب اس وقت حملہ ور ہے انسانی اقدار پر. اور چونکہ انسانی اقدار میں اسلامی اقدار و دینی اقدار بھی موجود ہیں، اس وجہ سے وہ بھی اس کی زد میں ہیں. لیکن خصوصیت کے ساتھ اسلامی اقدار کو ایک اندرونی خطرہ بھی ہے، اور وہ پہلے سے ہے، یعنی مغربی یلغار سے پہلے ایک اندرونی خطرہ اسلامی اقدار کو پیش ہے، اور وہ کاذب اقدار کا ہے، جھوٹی اقدار کا ہے. کاذب اقدار کے نتیجے میں ایک کاذب معاشرہ وجود میں آتا ہے، کاذب اور جھوٹی شخصیت وجود میں آتی ہے، اور کاذب شخصیت مصنوعی اور مجازی شخصیت انسان کی پیدا ہو جاتی ہے. اس مجازی شخصیت میں انسان محو ہو جاتا ہے، اور اسی کو انسان اپنی شخصیت سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کھو بیٹھتا ہے. اس لیے قرآن نے اس المیہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، کہ بس قرآن نے بہت کچھ کہا کہ ان لوگوں کی طرح نہ بنو، لا تکونوا کالذین تفرقوا، ایسے لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ، ان کی طرح نہ بنو جن میں جو تفرقہ ڈالتے ہیں، ان کی طرح نہ بنو جو مثلا فساد مچاتے ہیں. اب اس کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں انہی تعبیروں میں، اسی جملوں، مثلا لا تکونوا کالذین فسدوا یا افسدوا، لا تکونوا کالذین تفرقوا، لا تکونوا کالذین اختلفوا. یہ سارے تعبیریں قرآن کی تعلیمات سے ہم بنا سکتے ہیں، اور ان میں سے سب سے جو عمیق مطلب قرآن نے جس کی طرف متوجہ کیا ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، کہ ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو خدا کو بھول گئے، فراموش کر دیا انہوں نے اللہ کو، اور خدا کو بھولنے کے نتیجے میں خود کو بھی بھول گئے، خود فراموش لوگ، اپنے آپ سے بیگانہ لوگ، اپنے آپ سے اجنبی لوگ، اپنی شخصیت کو بھولے ہوئے لوگ. خوب اپنی شخصیت کو بھولے ہوئے کون لوگ ہیں؟ اپنی شخصیت کو بھولے ہوئے طبقات میں سے ایک وہ طبقہ ہے جنہوں نے مجازی شخصیت اپنی بنا لی ہے، جھوٹی شخصیت اپنی بنا لی، اور جھوٹی شخصیت پر ایمان لے آئے کہ یہ ہم خود ہیں، ترحالی کہ وہ خود نہیں ہیں. قرآن کے ان حصوں کو بہت کم بیان کیا گیا ہے، حالانکہ یہ بنیادی باتیں ہیں. ہر مطلب سے پہلے یہ مطالب انسان کو معلوم ہونے چاہیے. تعلیمات قرآن میں سے یہ بنیادی تعلیمات ہیں، اساسی ہیں یہ تعلیمات. ان کو اگر انسان پڑھ لے اور روشن ہو جائے، پھر اگلے تعلیمات یا بعد والی تعلیمات آسانی سے انسان کو سمجھ میں آتی ہیں. مثلا آپ علامہ اقبال کو دیکھیں، علامہ اقبال نے جس طرح اسلامی تعلیمات کو سمجھا اور قرآنی تعلیمات کو سمجھا، توفیق ہے خداوند تعالیٰ کہ کسی انسان کو نصیب ہو جائے یہ بصیرت. خدا ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء، خدا کا فضل ہے، لطف کرم ہے، کسی پر بھی ہو جائے، البتہ جس کے اندر استعداد موجود ہو اور جو خود لطف خدا کو مانگ رہا ہو اور لطف خدا کے لیے اس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہو. ہم پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم فرصتیں ضائع کر دیتے ہیں. لطف خدا آتا ہے دستک دے کر ہمارے دروازوں پہ کھٹکھٹا کے چلا جاتا ہے، اور ہم اندر غفلت میں سوئے ہوتے ہیں، بیدار نہیں ہوتے، ہوشیار نہیں ہوتے. لیکن علامہ اقبال جیسی شخصیتیں جنہیں لطف شناس ہیں اور فضل خدا کو پہچانتے ہیں بخوبی، اور اس دستک پہ فوراً اپنی شخصیت اور اپنی دل کے اور ذہن کے دریچے کھول دیتے ہیں اور وہ لطف خدا ان کے شامل حال ہو جاتا ہے، اس شخصیت نے بھی اسلامی تعلیمات میں جو بنیادی چیزیں تھیں انہیں بنیادی ہی سمجھا، اور جو ثانوی چیزیں تھیں انہیں ثانوی ہی سمجھا. امیر المومنین علیہ السلام کا بھی ایک قول ہے کتاب ہے بنام درر الحکم، اس کے اندر حضرت کا یہ قول ہے کہ وہ قوم جو، وہ معاشرہ جو چار چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں وہ زوال پذیر ہے، وہ ہلاک ہو جائے گا، اس معاشرے کو تباہی سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. ایک یہ کہ اس میں اہلیت کی قدر نہ ہو، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ ٹیلنٹ جس میں نہ ہو، معیار نہ ہو. اہلیت کی قدر نہ ہو جس کے اندر، اہل لوگوں کو نظر انداز کیا جاتا ہو. اور دوسری صفت، نااہلیت کو ذمہ داریاں سونپ دی جاتی ہیں، اجتماعی ذمہ داریاں، دینی ذمہ داریاں اور معاشرتی ذمہ داریاں اور مذہبی ذمہ داریاں، سیاسی ذمہ داریاں نااہلوں کو سونپ دیتے ہوں. میں جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں اور ہمیشہ بیان کرتا ہوں اس حدیث کو، یہ بھولتی نہیں، اصل زبان سے ہٹتی نہیں یہ حدیث. میں بسا اوقات خود بھی متوجہ ہوتا ہوں کہ بعض سوچتے ہوں گے کہ خوب یہ ایک ہی حدیث آپ کو یاد ہے اور بھی کلمات ہیں، لیکن میں جب کوئی اور چیز بھی پیش کرنا چاہتا ہوں تو یہ چیز میری نظر میں آ جاتی ہے، یہ ادا ہوتی ہے. چونکہ میں جب آنکھ کھولتا ہوں اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں، مجھے امیر المومنین کا یہ قول ایسا نہیں لگتا کہ 1400 سال پہلے کسی نے بیان کیا ہو، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے 14 گھنٹے پہلے کسی نے آ کر پاکستان کے بارے میں یہ بات کی ہو. اس قدر زندہ قول لگتا ہے مجھے یہ کہ جب اہلیت کو نظر انداز کیا جاتا ہو ہر میدان میں، سیاسی میدان میں، دینی مذہبی میدان میں، اہل لوگ نہ آئیں، اس میں مملکت کی زمام اہل لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو، اہل سارے بے روزگار ہوں، اہل سارے دربیدار ہوں، اہل سارے درماندہ ہوں، اہل سارے محکوم ہوں، اور نا اہل ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہو، سارے وسائل نا اہلوں کے پاس ہوں، اقتدار نا اہلوں کے پاس ہو، زمام مملکت کی نا اہلوں کے پاس ہو. یہ نظر آتا ہے صاف اپنے معاشرے میں. مثلا آپ دینی ماحول کو یہ اگر دیکھیں، سیاسی بھی اسی طرح ہے، سیاست میں بھی اہلیت کا بہت فقدان ہے ہمارے معاشرے میں. یعنی پاکستان میں سیاست دان شاید ہی کوئی گزرا ہو، سیاست باز ہیں سارے، سیاست باز نہ کہ سیاست دان، اور بہت فرق ہے سیاست بازوں میں اور سیاست دانوں میں. مثلا آج بین الاقوامی سیاست میں ہمارے سیاست دانوں میں سے کتنے ہیں جو بین الاقوامی سیاست میں کوئی مقام رکھتے ہوں، جن کے سیاسی موقف کی بین الاقوامی دنیا میں کوئی شنوائی ہوتی ہو، جس پہ غور ہوتا ہو، جس میں فکر ہوتا ہو، جو کوئی تھیوری بنتی ہو ہمارے نظریوں کے مطابق، یا ہمارے کسی سیاستدان کے رائے حال کو پیش کرتا ہو کسی دنیا میں، کسی چیز کا کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اپنے ملک کو نہیں سمجھ سکتے، اپنے ملک میں جو بھی ہے، اب میں نام نہیں لیتا کیسے کیسے ہیں، بعضوں کے نام سن کر تو ننگ و آر محسوس ہوتی ہے، شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ یہ ہمارے سیاستدان بنے ہوئے، سیاست باز ہیں سارے. اور یہ حالت دینی ماحول کا بھی ہے، دینی زمام بھی دیندار بہت کم ہیں، دین باز زیادہ ہیں. جیسے دیندان سیاستدان کی طرح، دیندان یعنی سیاست جاننے والے، اسی طرح دین جاننے والے بہت کم ہیں، دین کھیلنے والے بہت ہیں، دینی کھیل کھیلنے والے بہت ہیں، دین باز ہیں زیادہ، دینی بازی کرتے ہیں، بازی چل. کسی شخص نے یہ خوبصورت جملہ کہا کہ کالا باغ ڈیم پاکستان کا ایک چوگان ہے سیاستدانوں کا، گالف جس کو کہتے ہیں، یہ جو بھی کھیل گھوڑے پہ جو کھیلتے ہیں، کیا ہے وہ، پولو. ایک پولو گیم بنائی ہوئی ہے کالا باغ ڈیم کو، ایک آتا ہے اس کالا باغ کو گیند لگاتا لگاتا ہٹ ادھر لے جاتا ہے، دوسرا ادھر، ایک کہتا ہے بنے گا، دوسرا کہتا ہے نہیں بنے گا. تو کسی نے بہت خوبصورت جملہ کہا، کہا کہ ساری دنیا اپنی قوموں کو سبز باغ دکھاتی ہے اور ہمارے سیاستدان کالا باغ دکھاتے ہیں. محاورہ ہے نا سبز باغ دکھانا، کہ ساری دنیا کے لوگ یا سیاستدان لیڈر اپنی قوموں کو سبز باغ دکھاتے ہیں، ہمارے سیاستدان اپنی قوم کو کالا باغ دکھاتے ہیں. یہاں کی خصوصیت ہے یہ. اگر بنانا ہے تو بنا دو، نہیں بنانا چھوڑ دو اس کو. ایک دفعہ مل بیٹھ کے کسی پارلیمنٹ میں، کسی سینٹ میں، کسی کیبنٹ میں بیٹھ کر ماہرین کو بلا کے مطالعہ کر کے فیصلہ کر لو کہ ملک کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے، ختم کرو اسے، لیکن نہیں کریں گے کبھی بھی، نہ بنائیں گے نہ اس کو چھوڑیں گے، کیونکہ وہ بازی ختم ہو جاتی ہے، گیم ختم ہو جاتی ہے، اور ان کو کھیلنا ہے ابھی، گیم اوور نہیں کرنا ابھی، سیاست بازی ہے یہ. اسی طرح دین بازی فرقہ واریت دین بازی کا نتیجہ ہے، اور مذہبی منافرت دین بازی کا نتیجہ ہے. دین دانی اگر ہوتی، سب دین کو سمجھنے والے ہوتے تو دینی کھیل کیوں کھیلتے؟ اس دیندار کو اس دیندار کے خلاف، اس دیندار کو اس دیندار کے خلاف، اس فرقے کو اس فرقے کے خلاف، اس فرقے کو اس فرقے کے خلاف. جیسے دو ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں اور ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، اور یہ بیچ میں اس ٹیم کا ایک کوچ ہے، اس ٹیم کا ایک کوچ ہے، وہ اس کو لڑاتا ہے، یہ اس کو لڑاتا ہے، وہ دین بازی ہے، یہ تو دینداری نہیں ہے، نہ دیندانی ہے یہ، نہ دین اس طرف لاتا ہے انسان کو. اور جس طرح کالا باغ ڈیم نہیں بنائیں گے، فرقہ واریت بھی کبھی ختم نہیں کریں گے ہمارے سیاستدان بھی کبھی بھی. کیوں نہیں ختم کریں گے؟ چونکہ گیم اوور ہو جائے گی، پھر یہ بیکار ہو جائیں گے، اور بیکاری کی وجہ سے نئی گیم انہیں شروع کرنا پڑے گی، نئی گیم پہ پیسے زیادہ لگتے ہیں، ٹریننگ لینی پڑتی ہے، تو ایک چلی ہوئی گیم ہے، اب اس کو کیوں ختم کریں گے؟ یہ دین بازی ہے اور سیاست بازی ہے. یہ مثلا ٹیلنٹ کو دیکھیں کتنا نظر انداز کیا جاتا ہے، دین کی طرف جو لوگ آتے ہیں، دین پڑھنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں. میں ایک دینی طالب علم کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک ادنا سا معمولی سا ایک طالب علم، کہ زندگی کا بیشتر حصہ اسی شعبے میں، طالب علمی میں ہی صرف ہوا ہے، اور اپنی فہم فراست کی حد تک جتنا توفیق ہو سکی اساتید سے استفادہ کیا ہے، تو بے خبر نہیں ہوں اس شعبے سے، یوں نہیں کہ سنی سنائی بات کہہ رہا ہوں آپ کو. مثلا دین کی طرف دین پڑھنے والے جو لوگ آتے ہیں، دین کو سمجھنے والے جو لوگ آتے ہیں، دین شعبہ کون سا ہے آپ یقین جان لیں، تمام علوم میں، خواہ وہ فلسفہ ہو، سائنس ہو، آرٹس ہو، انسانی علوم ہو، تجربی علوم ہو، تمام علوم میں بغیر کسی مبالغے کے میں عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ مشکل ترین شعبہ علم علم دین ہے، مشکل ترین شعبہ علم. خوب چاند علوم پڑھنے کی مجھے توفیق ہوئی، دیکھا کہ سب سے مشکل علم دین کا علم ہے. اور مشکل علم، مثلا آپ ریاضی کون پڑھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اور ریاضی میں اچھی کارکردگی کون دکھاتے ہیں؟ جو ذہانت کے لحاظ سے دوسروں سے تھوڑے سے معمول اور متوسط درجے سے ذرا آگے ہوتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں. اسی طرح فلسفہ وہ لوگ پڑھتے ہیں جو ذہانت کے لحاظ سے تھوڑا معمول سے دوسروں سے ذرا آگے ہوتے ہیں. میری نظر میں دین پڑھنے والے وہ ہونے چاہیے جو ریاضی اور فلسفہ پڑھنے والوں سے بھی استعداد و لیاقت و ذہانت کے لحاظ سے تھوڑا سا ان سے بھی آگے ہوں، جب جا کے ان کو دین سمجھ میں آئے گا. لیکن آتا کون طبقہ ہے؟ ابھی عملاً دیکھیں کون طبقہ آتا ہے دین پڑھنے کی طرف. ظاہر ہے یہی جو دین پڑھیں گے کل کو یہی دین پڑھائیں گے، کل کو یہی دین آ کر سکھائیں گے لوگوں کو، دین کی تشریح کریں گے. کون طبقہ آتا ہے؟ وہ بالکل ریجیکٹ طبقہ، پاکستان میں یہ کہہ رہا ہوں، جو کسی جگہ بھی چلنے کے قابل نہیں ہوتا. یہ میرا ایک اپنا شخصی تجربہ ہے، ذاتی. یہی پاکستان کے ایک مدرسے میں جب میں پڑھ رہا تھا تو تقریباً 80 کی دہائی میں، یہ واقعہ 1980-81 کا ہے، ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آئی، نوجوان تھا، ابھی بلوغ کی عمر کو یا تھوڑا بلوغ سے زیادہ اس کی عمر ہوگی، 17-18 سال کی عمر میں. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو لائے اب اسی مدرسے میں جہاں میں پڑھ رہا تھا، مدرسے کے جو مسئول تھے مدیر ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ میرے اس بیٹے کو آپ داخلہ لے لیں. انہوں نے بھی ایسے ہی فارمیلٹی کے طور پر پوچھ لیا کہ اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، ورنہ کوئی ضروری نہیں تھی، وہاں کوئی شرط نہیں تھی، اگر کچھ بھی نہ پڑھا ہوتا تو بھی داخلہ مل جاتا ہے مدرسوں میں، لیکن ایسے انہوں نے پوچھ لیا کہ یہ نہ سمجھے کہ یہاں کوئی معیار نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھ لیا کہ اس کی تعلیم کیا ہے، تو وہ باپ بہت بگڑ گئے، وہیں غصے ہو گئے اور بیٹے کو ایک تھپڑ مارا اور اس کی طرف منہ کر کے اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں، اور کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ عجیب بات کرتے ہیں، آپ اس جانور کو جانتے نہیں ہیں، یہ ہے کیا بلا، اگر یہ پڑھنے والا ہوتا تو میں یہاں لے کر آتا اس کو، یہ آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں کہ اس کی تعلیم کیا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے اس کو پہلے اسکول میں ڈالا یہ بھاگ گیا، پھر اس کے بعد میں نے اس کو ویلڈنگ کی دکان پہ رکھا تو وہاں بھی اس نے نہیں سیکھا، پھر میں نے اس کو کسی بس کے ساتھ کنڈکٹر لگایا وہاں بھی یہ نہیں چل سکا، اتنی استعداد اس میں نہیں تھی، سارے شعبوں میں اس کو میں نے بھیجا کہیں بھی نہیں چل سکا، تو میں نے کہا بچو ابھی تیرا بندوبست کرتا ہوں میں، یعنی اب اس کو اٹھا کے دینی مدرسے میں لیا. وہ توجہ کریں، یہ ذہنیت ہے، میں المیہ ہے یہ. افسوس ہے، یہ امیر المومنین اسلام جو فرماتے ہیں کہ اگر اہلیت کو نظر انداز کر دیا جائے وہ قوم نہیں بچ سکتی زوال سے، نہ اس کا دین بچے گا، نہ اس کا معاشرہ بچے گا، نہ اس کی سیاست بچے گی، نہ اس کے اندر اقدار بچیں گی. خوب یہ عملاً آنکھ کھول کے دیکھیں ہمارے ارد گرد یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی وہ شعبہ جہاں پر اوور انٹیلیجنٹ لوگ آنے چاہیے وہاں پر غبی ترین انسانوں کو بھیجا جاتا ہے، ان کو کیا پتا چلے گا دین کیا ہے، کیا معلوم ہے. آپ فلسفہ پڑھانے کے لیے اگر معمولی استعداد والا انسان فلسفہ پڑھنے کے لیے بھیجے اس کو کچھ پل لینی پڑتا کہ فلسفہ کیا ہے، میتھ کیا ہے، اس کو نہیں پلے پڑتا. اور دین تو اس سے بھی مشکل چیز ہے، دین کو سمجھنا آسان نہیں ہے، معمول سے بڑی ذہانت کی ضرورت ہے. اہلیت آئے دین پڑھنے کے لیے، کون آئے؟ وہ جو میٹرک یا ایف اے یا گریجویشن کے امتحان میں پہلی تین پوزیشنیں لیتے ہیں، اور وہ بھی نہ نقل کے ذریعے یا رشوت کے ذریعے، محنت کے ذریعے اور ذہانت کے ذریعے جو پہلی تین پوزیشنیں لیتے ہیں وہ دین پڑھنے آئیں، اور دین کے شعبے سے جو ریجیکٹ ہو جائیں پھر ان کو کسی کو دوسرے شعبوں میں بے شک ڈال دیں. کیوں کہ اگر میتھ کسی نااہل نے بھی پڑھ لیا تو کوئی مشکل معاشرے کے لیے اتنی بڑی کھڑی نہیں ہوگی، اگر میڈیکل میں کوئی اتنا نااہل چلا گیا تو اتنی بڑی مشکل کھڑی نہیں ہوگی، لیکن اگر دین پڑھنے کوئی نااہل آ گیا تو بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی، سب کے لیے درد سر بن جائے گا. اس لیے سب سے بااستعداد طبقہ ادھر آئے، نااہلیت کو حوصلہ شکنی کریں، کوئی کام نااہل کے نہ سونپیں، نااہل کے سپورٹ نہ کریں، خواہ وہ دین کو. یہ اقدار ہیں، یہ مغربی یلغار سے پہلے ہی مٹی ہوئی ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ کسی استعماری طاقت یا استکباری طاقت یا کسی مغرب نے یا کسی یورپ نے نہیں آ کر اس کو ختم کیا، یہ خود ہماری بے شعوری کا نتیجہ ہے کہ ہم اہلیت کو نظر انداز کر کے نااہلوں کو آگے کر دیتے ہیں. یہ تو کسی نے یلغار نہیں کی، پہلے سے سرکوب شدہ ہیں یہ اقدار ہمارے اندر. اور اس وقت امیر المومنین امام کہتے ہیں اسی کو ہیں، ہادی اور راہبر اسی کو کہتے ہیں جو انسانیت کو پنپنے کا راستہ بتائے، انسان کو سعادت کا راستہ بتائے، ورنہ شہر کا نظم نسق تو ایک میئر بھی سنبھال سکتا ہے، ایک پولیس سارجنٹ بھی ٹریفک سنبھال سکتا ہے، اس کے لیے تو معصوم کی ضرورت نہیں. ابھی شہروں کا نظم و نسق پوری دنیا میں غیر معصومین چلا رہے ہیں، اور بعض شہروں میں بہترین نظام چلا رہے ہیں، آئیڈیل نظام چلا رہے ہیں. معصوم خدا نے کیوں بھیجے؟ معصوم خدا نے اس لیے نہیں بھیجے کہ شہر کا نظم و نسق صرف چلانا ہے، بلکہ معصوم اس لیے بھیجے کہ ان معاشروں کے اندر اقدار کو ایجاد کرنا ہے، اور اقدار کو بنیاد قرار دے کر اس پہ معاشرے کی تشکیل کرنی ہے. شخصیت انسان کی بنانی ہے، معاشرتی اجتماعی شخصیت انسان کی یوں بنانی ہے، اور وہ اہلیت کی بنیاد پر ہوتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام جب حکومت ہاتھ میں آئی تو سب سے پہلا کام جو کیا، آ کر جتنے نااہل پہلے سے آئے ہوئے تھے حکومت میں سب کو یہ قلم معزول کر دیا. اس وقت کے سیاستدان اور آج کی بھی سیاستدان، بلکہ کون سیاست باز، اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آتے ہی آ کر اس زید و عمرو فلاں کو مثلا نہیں برخاست نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ کچھ عرصہ آ کر مرکز مضبوط کرتے، اپنی پوزیشن مضبوط کرتے، آہستہ آہستہ اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے، پھر صوبوں اور ریاستوں میں اپنے نمائندے بھیجتے اور آہستہ آہستہ یہ تبدیلی لاتے. اس لیے کہ یہ سیاست بازی ہے، اور علی سیاست باز نہیں ہے، علی سیاست دان ہے، علی سیاست دان ہے. زیارت جامعہ میں اب یہ نہ کہیں کہ یہ کل جا کے میرے خلاف مقدمہ کر دیں کہ انہوں نے علی علیہ السلام کو کہا یہ سیاست دان ہے. زیارت جامعہ میں، زیارت جامعہ امام ہادی علیہ السلام کا زیارت نامہ ہے، یعنی انہوں نے تعلیم فرمایا امام ہادی علیہ السلام نے کہ یہ زیارت نامہ معصومین کے لیے پڑھا کریں. زیارت جامعہ کبیرہ، اس زیارت جامعہ کبیرہ میں ایک صفت جس کے ذریعے کہا گیا کہ آپ آئمہ پر درود بھیجیں وہ یہ ہے کہ السلام علیکم یا ساست العباد، اے بندگان خدا کے سیاستدانوں اور مدیروں اور مدبروں آپ پر درود ہو. سیاستدان واقعی ہیں ہی انبیاء، واقعی سیاستدان انبیاء ہیں، حقیقی سیاستدان ائمہ معصومین ہیں. پھر جو باقی سیاستدان ہیں وہ ان کے نقش قدم پر چلیں تو سیاستدان ہیں، ورنہ سیاست باز ہیں سارے. علی واقعی سیاستدان ہیں، سیاست کی، لیکن اقدار، علی کی حکومت کا محور اقدار تھا، اقتدار نہیں تھا. آتے ہی ان لوگوں کو برخاست کیا، لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا. فرمایا کہ میری حکومت میں کوئی نااہل میرے دستخطوں سے اور میری اجازت سے اگر رہا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ نااہلیت کی پرورش میں کر رہا ہوں، میں جواز دے رہا ہوں ان کو. خدا کو بھی اہل لوگ پسند ہیں، خدا نے انبیاء کو اہل ترین لوگوں کو انتخاب کیا اور ائمہ کو انتخاب کیا جو اہل ترین لوگ تھے معاشرے کے اندر، لیکن امتوں نے اہلوں کو چھوڑ کر نااہلوں کی طرف رغبت شروع کر، موسیٰ کو چھوڑ کر سامری کے پیچھے چل پڑے، چونکہ لوگ بھی اہل کو اتنا پسند نہیں کرتے. آپ نے اپنے معاشرے میں بھی دیکھ لیا. تیسری اصل جو حضرت نے فرمائی وہ یہ کہ جو قوم بنیادی چیزوں کو نظر انداز کر کے نظر انداز کرے، ان کو اہمیت نہ دے، بنیادی مسائل کو، اساسی چیزیں، بنیادی چیزیں جو ہوتی ہیں جن کے اوپر زندگی کی اور معاشرے کی بنیاد استوار ہوتی ہے، امت کی بنیاد اور امارت جن کے اوپر رکھی جاتی ہے، اگر ان چیزوں کو نظر انداز کرے، اور ثانوی چوتھی چیز، اس کے بجائے ثانوی اور سرسری چیزوں کو زیادہ اہمیت دیں. میں جب آنکھ کھولتا ہوں مجھے یہ سب کچھ اپنے ارد گرد نظر آتا ہے. اہلیت کو نظر انداز کر کے نا اہلیت کو سپورٹ کرتے ہیں سب کچھ، اور بنیادی مسائل کو نظر انداز کر کے، بلکہ ان کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، غور بھی نہیں کرتے، ان باتوں کو چھیڑتے بھی نہیں ہیں، ان سے ہمیں بوریت ہوتی ہے، بنیادی مسائل سے کوفت ہوتی ہے، سرسری اور ثانوی مسائل کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں. گفتگو تبادلہ لوگوں کا دیکھیں، جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب ممکن ہے باہر روڈ پہ کسی چوک میں تھڑے پیڑ پہ بیٹھے ہوں، ممکن ہے کسی اندر علمی محفل میں، لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہوں، کسی علمی مرکز میں بیٹھے ہوئے ہوں، یونیورسٹی میں بیٹھے ہوں، کالج میں بیٹھے ہوں، دینی مدرسے میں بیٹھے ہوں، یا ممبر پہ بیٹھے ہوں، دینی ممبر پہ بیٹھے ہوں، مسجد میں بیٹھے ہوں، جہاں بھی جائیں ثانوی چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، سب ثانوی چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. ثانوی چیزوں پہ گفتگو ہو رہی، ثانوی چیزوں پہ انرجی ضائع ہو رہی، ثانوی چیزوں پہ وسائل ضائع ہو رہے ہیں. ثانوی چیزیں میں نہیں کہتا انہیں بھی نہیں ہونا چاہیے، انہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنے مقام پہ ان کو ہونا چاہیے. ابتدا بنیادی چیزوں کی ہو، اساسی چیزوں کی ہو، بنیاد سے کام شروع کرے انسان. یہ وہ اصول ہیں جو امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائے کہ ان چیزوں سے مملکت تباہ ہو جاتی ہے، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. اس قوم کو کوئی نہیں روک سکتا جس کے اندر یہ چار عنصر پیدا ہو جائیں، زوال اور تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا. اس کو نہ دعائیں روک سکتی ہیں اس امت کو زوال سے بچا سکتی ہیں، ساری امت مل کے دعائیں کرتی رہے. ایک آدمی نے مثلا چھت سے چھلانگ لگائی ہے، نیچے کود گیا ہے، اب راستے میں جتنی دعائیں مانگے دعا یا نہیں اثر کرتی، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے. ہلاکت میں ڈال کے انسان دعا مانگے، یہ مذاق ہے دعا کے ساتھ. دعا انسان مانگے، خود نجات کے راستے پہ جائے، پھر خدا سے نجات مانگے. نجات کے راستوں پہ نجات ملتی ہے، ورنہ زہر کھا کے خدا کو کہے خدایا اب مجھے شفا عطا فرما، کھار زہر رہا ہے وہ کہتے خدایا شفا عطا فرما، یہ مسخرہ ہے، مذاق ہے دعا کے ساتھ. شفا عطا فرما، دوا کھاؤ آپ، اگر شفا مانگتے ہو خدا سے علاج کرو، اپنا پرہیز کرو، پھر خدا سے کہو خدایا شفا عطا فرما. اس لیے کوئی اس قوم کو روک نہیں سکتا زوال سے کہ اس نے ہلاکت کا راستہ اپنا لیا ہے، ہلاکت کے اصول اپنا لیے ہیں، ہلاکت کا ہدف رکھ لیا اپنے سامنے. سبق اور سرسری کام کرنا. اسی چیز کی طرف علامہ اقبال نے یعنی اسی قرآن آیت کو محور قرار دیا اپنی تمام تفکر کا. یہ جو میں نے سرنامہ سخن جس آیت کو قرار دیا، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو خدا کو بھول بیٹھے اور خدا کو بھولنے کے نتیجے میں اپنے آپ کو بھول بیٹھے. خود فراموش لوگ نہ بنو، خدا فراموش نہ بنو کہ خود کو بھول بیٹھو گے. خود کو بھول جانا، قرآن کی اس اصطلاح کو علامہ اقبال نے اپنے خاص انداز سے اس کو بیان کیا، اور فلسفہ خودی بالکل اس آیت کا ترجمہ ہے، اس آیت کی تفسیر ہے علامہ اقبال کا فلسفہ خودی. یعنی ہر چیز سے پہلے اپنی خودی کو پہچانے آپ، خودی یعنی اپنی شخصیت، ہے بھی کوئی شخصیت یا نہیں ہے. ضروری نہیں کہ ہر انسان کے اندر خودی موجود ہو، چونکہ بعض جو خود فراموش ہیں، خود سے دور ہیں، یا بعض دیگر اہل قلم کے بقول بیگانگی ذات کا شکار ہو چکے ہیں. جو لوگ ذات کی بیگانگی، ذات کی بیگانگی یعنی اپنے آپ سے بیگانہ ہو گئے، اپنے آپ سے اجنبی ہو گئے، خود ہی سے اجنبی ہو گئے. علامہ اقبال نے جب نگاہ کھول کے اس معاشرے کو دیکھا، کیوں انگریز قابض ہو گیا اس پر؟ چونکہ بیگانگی ذات کا شکار ہے یہ قوم. قوم کے معمار کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دراڑ کہاں پڑی ہوئی ہے، کہاں خرابی ہوئی ہے، میں اس کو ٹھیک کروں جا کر. اگر ہم تمام مردوں سے داڑیاں رکھوا کے تمام خواتین کو پردہ کروا دیں، پھر بھی اس قوم کو ہلاکت سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. کیوں کہ داڑھی رکھ کر بھی بیگانگی ذات کا انسان شکار ہو، پردہ کر کے بھی بیگانگی ذات کا انسان شکار ہو، خود فراموش ہو، اس کو خودی کا علم نہ ہو. جو بے پردہ ہے وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، جو پردہ دار ہے وہ بھی ہلاک ہو جائے گا. بعض کہتے ہیں کہ یہ خشک و تر سب ایک ساتھ کیوں جلتے ہیں؟ ایک بزرگوار نے سوال بھی یہاں پر لکھا ہے، اسی سے ملتا جلتا سوال ہوتا ہے نا بعض معاشروں میں، یہ دیندار بھی ساتھ شکار ہوا، بے دین بھی شکار ہوا. اب یہ دیندار اور بے دین ظاہر ان کا مختلف ہے، ورنہ بیگانگی ذات کے لحاظ سے دیکھیں دونوں بیگانگی ذات کا شکار ہیں. یہ بھی خود فراموش ہے، وہ بھی خود فراموش ہے. اس نے بھی ایک کاذب خودی بنائی ہوئی ہے، اس نے بھی ایک کاذب خودی بنائی ہوئی ہے. دونوں نے جھوٹی ذات ہے، جھوٹی شخصیت بنائی ہوئی ہے. اس نے خوبصورت کپڑے پہن کر، اور اس نے مثلا بلڈنگ بنا کے، گاڑی رکھ کے اور اپنا سٹیٹس بنایا ہوا ہے. اس نے نمازوں کے سائے میں اپنا سٹیٹس بنایا ہوا ہے. اب نمازیں بھی تو سٹیٹس بناتی ہیں انسان کا نا، حاجی حج کرتے ہیں، حاجی صاحب. اگر حج کر کے آئے حاجی صاحب نہ کہیں، جتنا غصہ اس کو آتا ہے وہ اپنے 1.5 لاکھ سارا ضائع سمجھتا ہے جب اس کو کوئی حاجی نہ کہے. اس کا جی کرتا ہے اگر میرے پاس بندوق ہو اس کو ادھر ہی گولی مار دو، اس کو پتہ نہیں کہ یہ لقب میں نے کتنی محنت سے حاصل کیا تھا، اور یہ بڑی سادگی سے میرا مجھے ایسے نام لے کے چلا گیا، میرا حاجی صاحب نہیں کہا اس نے. حج کرنا حاجی کہلانے کے لیے، یہ حج سٹیٹس کے لیے ہے. خب جس نے حج نہیں کیا ہوا، جس نے حج کیا ہوا، دونوں ایک دوسرے اپنی ذات سے بیگانہ ہیں، دونوں بیگانگی ذات کا شکار ہیں. دونوں نے ایک مصنوعی خودی اور ایک جھوٹی خودی بنائی ہوئی ہے اپنی، کاذب. ایک نے دینی میٹیریل سے اور ایک نے غیر دینی میٹیریل سے، ایک نے کلچر سے اور ایک نے دین سے بنائی ہوئی ہے. یہ نہیں بننا، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، بیگانگی ذات کا شکار نہیں ہونا. علامہ اقبال واقعا معمار معاشرہ ہے. سوشل انجینئر، وہ تمام شعبوں سے زیادہ مشکل ترین انجینئرنگ یہی ہے. یہ معماری سب سے زیادہ سخت اور دشوار ہے، امتوں اور سماج اور معاشروں کا معمار بننا. اس لیے خدا نے معصوم اس کے لیے روانہ کیے ہیں انبیاء، پاک پاکیزہ لوگ. اور ائمہ معصومین، آلودہ لوگوں کو خدا نے یہ کام نہیں سونپا، سامریوں کو نہیں سونپا، موسیٰ کو سونپا. علامہ اقبال نے جب اپنے معاشرے کی، اپنی قوم کی مطالعہ کیا، کیوں اس پر استعمار کا قبضہ ہے، کیوں اس پر استکبار کا قبضہ ہے، کیوں ان میں تفرقہ ہے، کیوں ان میں فسادات ہیں، کیوں ان میں جہالت ہے، کیوں علم کی رغبت نہیں ہے، اس وقت حلیہ انسان بنا لیتا ہے اپنا. بعضوں کا حلیہ دیکھ کے سمجھ، یعنی انسان یوں سمجھتا ہے کہ یہ تو پی ایچ ڈی سے کم نہیں ہوں گے، حلیہ ایسا بناتے ہیں اپنا. لیکن اگر کوئی خط پڑھنے کا ایڈریس کہہ دے تو وہ کہتے ہیں اینک نہیں ہے میرے پاس مسلم، یا ابھی جلدی میں ہوں میں. یہ خود بیگانگی ہے، علم سے دوری. کیوں ہے یہ سب؟ چونکہ کاذب شخصیت بغیر علم کی بنی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ ایک بزرگوار پڑھتے تھے، کچھ عرصہ انہوں نے تھوڑا سا پڑھا اور پھر اس کے بعد ٹھان لی کہ میں جاتا ہوں، فارغ و تحصیل ہو گیا. جب ان سے کہا کہ آپ جلدی ہے، ابھی کچھ پڑھ لیں، آپ جوان ہیں، استعداد ہے آپ کی، کچھ حاصل کر کے جائیں، تو انہوں نے ایک بہت اہم پتی کی بات بتائی. کہا کہ جس قوم میں جا رہا ہوں وہاں پر علم کے بغیر انسان کو سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے، شخصیت بھی بن جاتی ہے، پرسنالٹی بن جاتی ہے، وسائل مل جاتے ہیں، امکانات مل جاتے ہیں، شہرت مل جاتی ہے. پڑھ لکھ کے عمر ضائع کرنا ہے؟ جب بغیر پڑھے سب کچھ مل جاتا ہے تو میں خواہ مخواہ میں اتنے سال ادھر ان تاریخ حجروں میں، چونکہ طالب علم جس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتے، سخت ترین زندگی. تو کہا کہ میں کیوں پاگل ہوں، جب سب کچھ بغیر پڑھے مل جاتا ہے تو میں پڑھ لکھ کے کیوں ایسے کروں؟ یہ بات میں اکثر تذکر کے طور پر عرض کرتا رہتا ہوں مومنین کی خدمت میں اور سامعین کے سامنے، کے کسی زمانے میں آغاز طالب علمی میں ایک دل میں خلش سی رہتی تھی کہ ہماری قوم، دوسری قوموں کو دیکھتے تھے وہ علم پرور قومیں ہیں مثلا، لیکن دیکھتے تھے دکھ ہوتا تھا، افسوس ہوتا تھا کہ کیوں علم سے بیزاری، علم سے دوری کیوں ہے. اور اس وقت یہ سمجھ میں آتی تھی کہ شاید علم دین سے اس قسم کی بیزاری ہے، دین ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کوئی چیز علم دین کوئی وقت نہیں ہے، لیکن باقی علوم کی اہمیت ہے. چونکہ ڈاکٹروں کو اہمیت دیتے ہیں، انجینئرز کو اہمیت دیتے ہیں، باقی شعبوں کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن عالم دین کو اہمیت نہیں دیتے. لیکن بعد میں ایک دو نمونے ایسے دیکھے کہ یقین ہو گیا کہ نہ، خیر ایسے نہیں ہے، یہ نہ عالم دین کو اہمیت دیتے ہیں، نہ عالم غیر دینی کو، نہ سائنس کے عالم کو اہمیت دیتے ہیں اور نہ کسی اور عالم کو اہمیت دیتے ہیں. علم نامی کوئی وقت کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک اچھی شخصیت پاکستان کی، علمی شخصیت، جس کو یہاں ٹکنے نہیں دیا گیا اور بھگا دیا گیا، ڈاکٹر عبدالسلام تھے، جنہوں نے نوبل انعام، ایک ہی پاکستانی نے ابھی تک نوبل انعام لیا ہے، اور وہ بھی علمی کارنامے پر، نہ کہ کوئی سیاسی یا اس طرح کا نہیں تھا، علمی کارنامے پر جس شخص کو نوبل انعام ملا وہ بھی فزکس کے ماہر اور عالم ہونے کی بنیاد پر ان کو ملا. ان کا ایک انٹرویو میں نے ایک مجلے میں پڑھا، میگزین میں، انہوں نے لکھا تھا کہ میں جب بیرون ملک اپنی تعلیم ختم کر کے اپنے ملک میں آیا پاکستان میں، تو ایک کالج کا نام لیا انہوں نے لاہور میں، وہاں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی، اور وہاں جب میں گیا تو میں نے کالج کی پرنسپل سے یہ تقاضا کیا کہ آپ مجھے کالج کی لیبورٹری کا انچارج بنا دیں، یعنی یہ مجھے سونپ دیں، چونکہ مجھے بھی شوق ہے اور میں اپنے اندر استعداد بھی سمجھتا ہوں، کالج کا بھی فائدہ ہوگا، میرا بھی ہوگا اور قوم کا بھی ہوگا. تو پرنسپل نے یہ جواب دیا کہ وہ تو پہلے سے تقرری ہو چکی ہے، لیبورٹری انچارج پہلے سے ہے، اور باقی سارے شعبے بھی انہوں نے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے تقسیم ہو چکے ہیں، صرف ایک شعبہ بچا ہوا ہے وہ آپ سنبھال لیں. اور وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کالج کی فٹ بال ٹیم کا کوچ کوئی نہیں ہے. یہ ان کے اپنے انٹرویو، اپنے اس میں میں نے پڑھا، میگزین کا، کالج کی فٹ بال ٹیم کا کوچ کوئی نہیں ہے. تو تو کہا انہوں نے مجھے کوچ بنا دیا, میں 2 سال کوچنگ کرتا رہا فٹ بال ٹیم کو, اور آہستہ آہستہ وہ کہنے لگے کہ مجھے شوق ہونے لگا فٹ بال کا. کس زہر ٹیم کھلانی ہوتی تھی مجھے, اور میں آتا ٹی وی پہ بھی آ کر دنیا جان کی ٹیموں کے میچز دیکھتا اور پھر سیکھتا تھا کوچنگ, کوچ تو نہیں تھا, کوچنگ سیکھنی پڑی. آہستہ آہستہ میں نے دیکھا مجھے دلچسپی ہو رہی ہے فٹ بال سے, اور پھر میں نے غور کیا کہ یہ تو میں آخر کار ایک فٹ بالسٹ بن جاؤں گا. میں نے دیکھا میں کدھر جا رہا ہوں, یہ ادارہ مجھے کدھر لے کے جا رہا ہے, یہ کالج مجھے کدھر لے کے جا رہا ہے, یہ معاشرہ مجھے کدھر لے کے جا رہا ہے. تو میں نے اسی وقت ٹھانی اور بوری بستر اپنا باندھا اور یہاں سے گیا. ابتدائی زمانہ دربدری کا تھا, لیکن آخر کار کسی ملک میں جا کر وہ جم گئے وہاں, اور موقع ملا ان کو, اپنی تعلیم بھی مکمل کی اور علمی کارنامے بھی انجام دیے, اور دنیا کا سب سے بڑا علمی ایوارڈ بھی لیا, اور ان چیدہ چندہ انگوش شمار لوگوں میں ان کا شمار ہوا. خوب ان کا انٹرویو پڑھ کے مرزا غالب والی حالت ہو گئی میری. مرزا غالب کہتے ہیں نا, مسجد میں گئے گھر, ان کا بارش ہو رہی تھی ٹپک رہا تھا, تو کہیں جگہ نہیں تھی, سالم پرانا گھر تھا پوسیدہ, تو بوری بستر اٹھا کے مسجد میں چلے گئے کہ یہاں پر جاؤں. دیکھا کہ مسجد ان کے گھر سے بھی زیادہ ٹپک رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ مسجد کو ٹپکتے ہوا دیکھ کر کہا کہ میرا بہت دل خوش ہوا ہے کہ مسجد بھی ٹپک رہی ہے, دل خوش ہوا مسجد کو ویران دیکھ کر کہ میری طرح خدا کا بھی خانہ خراب ہے, کہ یہ خدا کا گھر بھی میرے گھر کی طرح خراب ہے. خوشی کس بات کی ہوئی؟ خوشی نہ اس بات کی کہ اس شخصیت کے ساتھ یہ کچھ ہوا, نہ, ایک تسلی سی ہو جاتی ہے. اس باب سے تسلی ہوئی کہ یوں نہیں کہ اس قوم کو علم دین سے بے رغبتی ہے, نا, ہر علم سے ہے. اور دوسرا نمونہ یہ ڈاکٹر قدیر, پاکستان کو ان ممالک میں شمار کرنے والا انسان جہاں انسان کی سر فخر سے بلند رہتا اور جھکتا ہی نہیں ہے, جہاں انسان کی ٹوپی کہاں جا پہنچتی ہے وہاں لا کھڑا کیا. یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا جو طے کیا پاکستان نے, اور اس میں ہر شخص کا رول تھا بلاخر, لیکن پدر ٹیکنالوجی کا یہی تھا اس ملک میں, آخر ایک مجرم بنا کے رکھ دیا اس قوم نے. عبدالسلام سے بھی برا سلوک کیا. میں سمجھتا ہوں اتنا آج تک کسی عالم دین کی توہین نہیں ہوئی جتنا عالم سائنس کی توہین ہوئی ہے. اس کی جگہ پر آپ دیکھیں کھلاڑیوں کی عزت دیکھیں, آپ ایکٹرس کی عزت دیکھیں, آپ ایکٹروں کی عزت دیکھیں, آپ سر سنگیت والوں کی عزت دیکھیں. آپ ایک عالم سائنس کا پدر اس ملک کے دانش و دانشوری کا مجرم بنا ہوا, موت کے انتظار میں گھر میں بیٹھا ہوا. یہ زوال کے اسباب ہیں, یہ چیزیں زائل کر دیتی ہیں. مہنگائی نہیں زائل کرتی. آپ انسانی تاریخ پڑھ لیں, بھوک سے اتنے انسان نہیں مرے جتنے پرخوری سے مرے ہیں. بھوک نے نہیں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا. فقیر بھی ہو جائے انسان, لیکن انسانیت باقی رہے اس کے اندر, اقدار باقی رہے اس کے اندر. معلوم ہوا نہیں ہے, اصل گنجائش نہیں ہے اس جگہ پر. اس لیے یہ موضوع اور ضروری ہو جاتا ہے. یہاں ایسی باتیں علامہ اقبال نے بھی یہی تشخیص دی کہ خودی, ایک تو وہ صوفیانہ خودی ہے, وہ نہیں ہے اقبال کے مد نظر. اقبال کو خود خانقاہی مذہب پسند نہیں. شاید سب سے زیادہ مذمت کرنے والے خانقاہی طریقہ کار کی علامہ اقبال ہے, اور بلکہ بعض جگہ تو بہت ہی تند تعبیریں کی ہیں انہوں نے, اور کہا کہ خانقاہی روش اور خانقاہی مذہب شیطان کا بنایا ہوا طریقہ ہے. ایک نظم ہے ان کی بنامی ابلیس کی مجلس شورا, اس میں مختلف نمائندے ابلیس کے آئے, بات ہوئی. ابلیس نے ان سے پوچھا کہ ابلیسی نظام کو, ملوکیت کو, امریت کو کس چیز سے خطرہ ہے؟ تو ہر ایک نے بتایا, کسی نے کہا جمہوریت سے خطرہ ہے, کسی نے کہا سوشلزم سے خطرہ ہے, کسی نے کہا کمیونزم سے خطرہ ہے. تو اقبال نے ان کو ڈانٹ, اقبال کے بقول ابلیس نے ان کو ڈانٹ پلائی, ابلیس نے اپنے نمائندوں کو ڈانٹ بلائی کہ تم کجفہم و نادان ہو, تمہیں صحیح اندازہ نہیں ہے کہ یہ ان چیزوں سے نہیں ہے خطرہ, نہ سوشلزم سے ہے, نہ کمیونزم سے ہے, نہ جمہوریت سے ہے. کہا کہ یہ تو خود ہمارے اپنے بنائے ہوئے روپ ہیں, جو ہم نے آمریت کے تن پر جمہوریت کا لبادہ اڑا دیا ہے, ہم نے اسی نظم میں ہے کہ یہ ہم نے خود لبادہ نیا سوٹ پہنایا ہے آمریت کو, جو جمہوریت جس کا نام جمہوریت ہے, اندر وہی ملوکیت ہے. اور یہ کہا کہ جانتا ہے وہ جس پہ باطن روشن ایام ہے, مصدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. مصدقیت یعنی سوشلزم, چونکہ اس نظریے کے ابتدائی بانی کا جو کئی ہزار سال پہلے یا 2-3 ہزار سال پہلے جس شخص کی ذہنی کاوشوں نے سوشلزم کی بنیادیں ڈالی وہ مصدق تھا ایرانی. پھر اس سے آگے مصدقیت پہلی اور نیا نام اس کا سوشلزم پڑا. مصدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. خوب اگر اسلام فتنہ فردہ ہے, مسلمان فتنہ فردہ ہے, یعنی ابلیسی نظام کو خطرہ ہے اگر اسلام سے ہے, تو پھر اس اسلام کا کیا کریں ہم؟ شیطان نے ایک نسخہ تجویز کیا, وہ نسخہ یہ تھا, یعنی ابلیس نے اپنی خطاب کو سمیٹا اور سمیٹ کر دو لفظوں میں بند کیا اس نے, کہ شیطانی نمائندوں کو اس نے کہا کہ امت مسلمہ کو ہوشیار نہ ہونے دو, بیدار نہ ہونے دو, قرآن کی طرف اس کو نہ آنے دو, ہرگز قرآن کے قریب نہ آئے, بلکہ کیا کرو, مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں, اسے مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں, اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. یعنی اس کا مزاج دین لو نہیں اس سے, چونکہ دین لوگ ہیں یہ جذباتی ہیں, یہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے, جلوس نکالیں گے آپ کے خلاف, لینا نہیں ان سے, دو ان کو کچھ, ان کو کچھ دو. کیا دو؟ مزاج خانقاہی دو, ان کا دین دین خانقاہی بنا دو. خانقاہ ایسا عبادتی مرکز ہوتا ہے عبادت کا, جو معاشرے سے کٹ کٹا کے انسان ترک زندگی کرتا ہے, ترک معاشرت کرتا ہے, ترک معیشت کرتا ہے, سب کو چھوڑ چھاڑ کے عبادت کے نام پر ایک جگہ جا بیٹھتا ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. بقول فارسوں کے کہ دنیا را آپ بے برد ان را خواب میں برد, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یہ مزاج خانقاہی ہے. خانقاہ ضروری نہیں کہ شہر سے باہر بنی ہوئی ہے کہ عبادت گاہ ہو, نہ, خانقاہ ممکن ہے شہر کے سینٹر میں بھی ہو. یونیورسٹی خانقاہ بنا دو, کالج کو خانقاہ بنا دو, دینی مدرسے کو خانقاہ بنا دو, مسجد کو خانقاہ بنا دو, امام بارگاہ کو خانقاہ بنا دو, لائبریریوں کو خانقاہ بنا دو, لیبارٹریوں کو خانقاہ بنا دو, کیا بنا دو. یعنی اس طرح ان کو ذکر و فکر میں مشغول رکھو, مزاج خانقاہی ان کا ایسے بنا دو کہ یہ اپنے انہی چیزوں میں مست رہیں اور انہیں خبر نہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے, ان کے ارد گرد ہو کیا رہا ہے. وہ اب دیکھیں ایک جیسی بات ہے, اگر کوئی خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہو اسے پوچھیں کیا خبر ہے, کوئی خبر نہیں ہے. مسجد میں جو لگا ہوا ہے نمازیں پڑھنے اس کو بھی پوچھیں, اس کو بھی کوئی خبر نہیں ہے. امام بارگاہ میں جو عزا میں لگا ہوا ہے اس کو پوچھیں, اس کو بھی کوئی خبر نہیں ہے. مدرسے میں جو لگا ہوا ہے کتابیں پڑھنے اس کو بھی کوئی خبر نہیں ہے. یونیورسٹی میں جو لگا ہوا ہے اس کو بھی کوئی خبر نہیں ہے. وہ معلوم ہوا سب خانقاہیں بنا دی گئی, سب کا مزاج مزاج خانقاہی بنا دیا گیا. یا علامہ اقبال نے خود کہا کہ نکلو ان خانقاہوں سے نکلو. رائے حل کیا ہے علامہ اقبال کے نزدیک؟ رائے حل خانقاہوں کو ترک کرو, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. خانقاہ سے نکل بھائی اور دین شبیری اپنا. دین شبیری دین خانقاہی نہیں ہے, دین شبیری دین زندہ ہے, یعنی امام حسین علیہ السلام کا دین, یعنی کربلا, یعنی عاشورا. نہ کہ عاشورا کو بھی انسان ذکر بنا دے, ایک ورد بنا دے, عاشورا کے نام پر ایک خانقاہ اور بنا لے. نہ, عاشورا خانقاہوں سے نکلنے کا نام ہے. کوفہ میں خانقاہیں بنی ہوئی تھیں, لوگوں نے کعبہ کو خانقاہ بنایا ہوا تھا. سید الشہداء مکہ میں گئے, کعبہ میں جا کر ان لوگوں کو اعلان کیا کہ میں کل خروج کر رہا ہوں, کل میں جا رہا ہوں, اور آپ ساری امت کو دعوت دی کہ او میرے ساتھ آپ خروج کرو, نکلو, آواز اٹھو, جہاد مبارزہ اقدار پائمال ہو رہی ہیں. سید الشہداء نے ان کو بتایا الا ترون الی الحق لا یوم لبے, وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهَى عَنْ، کیا نہیں دیکھتے کون تم پر مسلط ہے؟ یزید و یزیدیت، وَإِذَا بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاءٍ مِثْلِ يَزِيدٍ فَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ، نہیں دیکھتے کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا، باطل سے رکا نہیں جا رہا، اقدار پائمال ہو رہی ہیں، اور جب یزید جیسا حکمران و یزید کی طرح کا کوئی حکمران امت پر اگر حاکم اور مسلط ہو جائے، بس اسلام کی فاتحہ پڑھ دو، لیکن خانقاہی کو نہیں پتہ چلتا، خانقاہی کہتا ہے کہ مجھے تو حق و حقوق سے کوئی بھی روکتا نہیں ہے، کعبہ کو بھی خانقاہ بنا دیا، اور آج بھی کعبہ خانقاہ ہے، تعجب ہے، قرآن فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَا الْقَعْبَةَ قَيَامًا لِلنَّاسِ، ہم نے کعبہ کو لوگوں کے قیام کا مرکز قرار دیا، قیام کرنے کا مرکز، لیکن خانقاہ بنا کر اس کعبہ میں بھی جا کر خانقاہ ذکر و فکر اور ورد و یہ چیزیں اور ساری چیزیں کر کے آ جاتے ہیں، کعبہ کے گرد گھوم کے آ جاتے ہیں، سارے اعمال مناسک بجا لا کے آ جاتے ہیں واپس، نہ دین کی خبر، نہ اسلام کی خبر، نہ امت کی خبر، نہ معاشرے کی خبر، نہ دشمن کی خبر، نہ دوست کی خبر، نہ کسی درد مند کی خبر، نہ اس کے مسائل و مشکلات کی خبر، اسی کعبہ کے جوار میں امت مسلمہ اس وقت کس زبون حالی کا شکار ہے اور کس مشکل کا شکار ہے، اسی کے جوار میں جا کر گھوم کے آ جاتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتا، یہ دین خانقاہ ہی ہے، یہ ابلیس کا درس تھا کہ اس کو خانقاہ بنا دو ہر چیز کو، اور پھر امت کو کیا بنا دو؟ خانقاہ پرست، خانقاہیوں کے زیادہ معتقد ہوتے ہیں لوگ، امام خمینی بھی فرماتے تھے کہ کسی زمانے میں، البتہ انہوں نے ایران کے بارے میں فرمایا تھا کہ کسی زمانے میں، چونکہ اپنے یہاں تو ابھی بھی ایسا ہی ہے، ایران میں کسی زمانے میں کہا تھا کہ جو یعنی تقوی و پاکیزگی و پرہیزکاری کی علامت کیا تھی؟ بے وقوفی، جو سب سے زیادہ بے وقوف ہوتا تھا وہ کہتے تھے بہت متقی آدمی ہے، لیکن کچھ سمجھدار عالم دین ہوتا تھا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے دال میں کچھ کالا ہے، کیونکہ اس کو تو سمجھ میں آتی ہے، تو سمجھتا ہے کوئی بات، کہتے تھے دال میں کچھ کالا ہے، لوگ بھی خانقاہ پرست ہو گئے ہیں، لوگوں کا بھی مزاج خانقاہ پرستی ہو گیا ہے، اس لیے علامہ اقبال نے دیکھا کہ دین خانقاہی جب تک ہے، دین غلامانہ جب تک ہے، نمازیں غلاموں جیسی ہیں، آزانیں جب تک غلاموں جیسی ہیں، یہ قوم نہیں بچ سکتی، پنپ نہیں سکتی، ترقی نہیں کر سکتی، لہذا حکم دیا کہ دین شبیری، یعنی بیداری کا دین، ہوشیاری کا دین، زندہ دین اور احساس والا دین، نہ بے حسی کا دین، یہ انسان اپنائے، دعوت دی ان کو، نکل کر خانقاہوں سے، ادا کر رسم شبیری، کہ یہ مزاج خانقاہی یہ ہے کیا؟ طریقہ خانقاہی و دین خانقاہی، کہ دین خانقاہی فقط اندوہ دلگیری، کہ دین خانقاہی فقط اندو ہے، فقط دلگیری ہے، اس کے اندر نشاط نہیں ہے، اس کے اندر حرکت نہیں ہے، جمود ہے اس کے اندر، آج بھی اگر آنکھ کھول کے انسان دیکھے تو وہی بلا ہے نازل ہوئی ہے جو یہاں پر، اسی مشکل میں معاشرہ گرفتار ہے، آج بھی وہی حال ہے ان کا، اس ماحول سے نکلنے کے لیے یہ گفتگو اور یہ مسئلہ اہمیت کا حامل ہے، البتہ صرف گفتگو کی حد تک رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو ہے وہ ویسے ہی رہے گا، جب تک کوئی عملی قدم نہیں ہوتا، ظاہر ہے گفتگو ذریعہ ہے اس بات کے سمجھنے کا، اور سمجھ کر پھر اقدام کا مرحلہ ہے کہ اس اقدام کی طرف آگے بڑھے انسان، جھوٹی خودی، اس لیے علامہ اقبال نے جو ساتھ رائے حل پیش کیا امت کی بیداری کے لیے، خصوصاً خودی اجتماعی، خودی امت، نہ خودی انفرادی، خودی یعنی شخصیت، یعنی مسلمان معاشرے کی پرسنالٹی، یہ خودی ہے، اس کی طرف لوٹ کر آ، اپنی خودی پہچان، اتہ افغانیوں کا علامہ اقبال افغانستان بھی گئے، ایک سفر کیا انہوں نے افغانستان کا، اور بہت خوبصورت شعر فارسی میں بھی اور اردو میں بھی لکھے، محراب گل افغان کے افکار یا او غافل افغان، اپنی خودی پہچان، اپنی خودی پہچان او غافل افغان، یعنی تو بھی اپنی شخصیت اپنے سے بیگانہ نہ ہو. وہی جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ معاشرہ، افغان معاشرہ اس وقت سب سے زیادہ مسلمان قوموں میں سب سے زیادہ جو بیگانگی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے افغان سوسائٹی ہے اس وقت، باقی سلو موشن میں وہ بہت فاسٹ ہے. جو دکھ جیلے انہوں نے مہاجرت میں، جو مشکلات انہوں نے جیلی، ان ساری مشکلات نے بجائے اس کے کہ ان کو خود اپنی خودی کی طرف متوجہ کرتے، وہ سختیاں آج سمجھتے ہیں کہ ہمیں جنت مل گئی ہے، اور خود بیگانگی، ذات کی بیگانگی کی طرف سفر شروع کر دیا ہے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. وہاں بھی یہی علامہ اقبال کی تعلیمات تھی کہ اپنی خودی پہچان، اپنے سے بیگانہ نہ ہو، اپنی طرف لوٹ کر آؤ. دین بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. یہ جو معصومین کی تعبیرات میں ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس کو ہم ہمیشہ صوفیانہ مانا کرتے ہیں، اس کا بھی خانقاہی مانا کرتے ہیں اس کا. نہ اقبال کے تفکر کے تناظر میں اگر اس کا معنی دیکھیں، سوچیں ہم، تو اور معنی بنتا ہے اس کا. وہ کیا معنی کرتے ہیں اس کا؟ وہ یہ نہیں کرتے جو ہم کرتے ہیں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. نفسہ یعنی امت، معاشرہ، اسلامی سرزمین، جب اپنے آپ کو، اس میں رہنے والے لوگ، یہ امت جب اپنے آپ کو پہچان لے، اپنی خودی کو پہچان لے، اپنی شخصیت کو پہچان لے اور اپنی شخصیت بنائے. چونکہ خودی، ایک ہے خودی کی پہچان اور ایک ہے خودی کا بنانا، خود سازی اور خود شناسی. پہلے خود سازی ہے، خود کو بنائے، خودی بنائے اپنی، یعنی مسلم امہ اپنی خودی یا اپنی پرسنالٹی یا اپنی شخصیت بنائے. بنانے کے لیے کیا ارکان ہیں اس کے پاس؟ انہی اقدار، انہی ارکان کا نام اقدار ہے. اقدار سے امت کی خودی بنتی ہے، ویلیوز سے اس کی خودی بنتی ہے، ورنہ ریاکاری کے اعمال سے نہیں بنتی، فقط شعاروں سے نہیں بنتی، فقط رسومات سے کسی بھی امت کے اندر وہ خودی پیدا نہیں ہوتی جو علامہ اقبال کے مد نظر ہے. البتہ وہ بھی تعلیمات دین سے اقبال نے سیکھا ہے. آیات کے ترجمے، روایات کے ترجمے، ہر ملت کو یہ پیغام دیا انہوں نے کہ اپنی طرف لوٹ کرو، اپنی خودی کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، یعنی ذات کی بیگانگی سے باہر نکلو. اس کو ہویت کا فقدان یا ہویت کا بحران کہیں گے ہم. ہویت یعنی وہی ذات، قوم کی ذات، قوم کی ہویت ہے. تشخص، اس تشخص کا بحران اور اس تشخص کا فقدان قوموں کو سرگردان کر دیتا ہے. یقین جانے، میں اس نقطے پہ باور کر لیں آپ کہ مہنگائی سے کبھی بھی کوئی امت ذلیل و رسوا و خار نہیں ہوتی، فقر سے بھی عطا نہیں ہوتی. فقر دشوار ترین مرحلہ ہے کسی بھی قوم کے لیے، فقر. لیکن اگر انسان کی شخصیت باقی ہو، یا اس امت کی شخصیت محفوظ ہو اور ذات اور ہویت اس کی باقی ہو، فقر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، فقر کو آسانی سے طے کر جاتی ہے. لیکن ذات کی بیگانگی کا شکار ہو جائے اور اس کے پاس رفا بھی ہو، اس کے پاس پیسے بھی ہوں، اس کے پاس ثروت بھی ہو، اس کے پاس وسائل بھی ہو، اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا. اس وجہ سے ہمیں سرسری دین سے گہرے دین کی طرف آنے کی ضرورت ہے، سطحی دین سے عمیق دین کی طرف سفر کی ضرورت ہے. وہ عمیق دین جو ہماری شخصیت بنائے، جو اسلامی امہ کی یا معاشرے کی یا سوسائٹی کی شخصیت بنا سکتا ہو، جو دین، اور دین بناتا ہے شخصیت، اور بہت مضبوط و محکم شخصیت بناتا ہے دین. دین کی پناہ میں یہ شخصیت بچتی ہے. خود ذات کی بیگانگی کا شکار لوگ اگر آپ دیکھیں، چاروں طرف اپنی معاشرے میں آنکھ کھول کے دیکھیں, آپ کو بہت نظر آئیں گے ذات کی بیگانگی کا شکار جو لوگ ہوں گے, یعنی جو اپنے آپ کو بھول گئے ہیں, خود فراموش لوگ. ایسے معاشرے کو ہم واعظ و نصیحت و اخلاق و ان چیزوں سے نہیں بچا سکتے, صرف اقدار کے احیاء سے بچا سکتے ہیں اور اقدار کی طرف لوٹانے سے بچا سکتے ہیں. ہے ابھی وقت, سوالات بھی ہیں؟ سوالات کچھ سوالات کل سے بھی ہیں, میں پہلے ان کو پڑھتا ہوں. البتہ جیسے آغا صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جو موضوع سے مربوط ہیں پہلے ان کو پڑھتے ہیں, اگر وقت بچتا ہے تو دوسرے سوالات بھی عرض ہوں گے آپ کی خدمت.
سب میرا سوال ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جوان یا ہم سبھی اکثر یہ اندازہ ہی نہیں کر پاتے کہ اقدار, جیسے کہ آپ نے شروع میں بتایا کہ ان کے ویلیوز کیا ہے یا ان کے نہ ہونے سے کیا ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے, تو اس کے فائدے انہیں کیسے بتایا جائے یا کیسے ان کی اہمیت کا اندازہ انہیں دلایا جائے کہ اقدار واقعاً آپ کی زندگی کے لیے لازم و ملزوم ہے, وگر نہ وہ ایسے ہی جیسے اپنی مرضی سے وہ زندگی گزارے اس پہ خوش ہے, اور جیسے کہ آپ نے شروع میں بتایا وہ اقدار کے بغیر بھی زندگی کو اپنے لیے شاید مناسب سمجھتے, تو اس حوالے سے آپ کیا اس کا حل؟
اشارہ کیا تھا نا کہ پہلی چیز خود اقدار کیا ہے یہ معرفت ضروری ہے. پہلے یہ دیکھنے کہ ہمارا اصلی بحران کس چیز کا نتیجہ ہے, یہاں سے شروع کریں ہم کہ ایک بیمار سوسائٹی سے ہمارا سروکار ہے, ہمیں سب سے پہلے اس کی بیماری کو تشخیص دینا ہے. اپنے تو سارے ہی تشخیص دیتے ہیں کیا بیماری ہے, مثلا ایک مریض کے اوپر ایک طبیب آتا ہے, ایک ڈاکٹر آتا ہے, ایک ڈسپینسر آتا ہے, یا کوئی عزیز آتا ہے, رشتہ دار آتا ہے, ہمدرد آتا ہے, وہ آ کر رنگ دیکھتا ہے, اس کا نبض دیکھتا ہے, اس کا معائنہ کرتا ہے, ٹیسٹ لیتا ہے تاکہ تشخیص دے کہ اس کو اصلی مشکل کیا ہے اس کی. اور اگر بیماری کی درست تشخیص نہ ہو شاید دوا ہی موت کا سبب بن جائے, چونکہ تشخیص نہیں ہوئی بیماری کیا ہے, دوا کے ذریعے ہی مار دے انسان اس کو. لہذا ہر دوا تجویز کرنے سے پہلے خود بیماری کو سمجھنا ضروری ہے. دوا بیماری کے متناسب ہوتی ہے کہ اس کے پہلے اسباب ہمیں معلوم ہو جائے. یہ جو ابھی تجزیہ ہوا آپ کی خدمت میں اور ابھی جاری ہے یہ گفتگو, اور آپ نے جن چیزوں کی اشارہ کیا وہ آئیں گے بعد میں, کہ ہم دقیقاً ویلیوز کو نشاندہی کریں گے کہ ویلیوز کیا ہیں, مصداق ان کا, کن چیزوں کو ویلیوز کہتے ہیں. ایسے ابھی ایک اجمالی سی سرسری تفسیر آپ کے سامنے کی ہے کہ ویلیوز یعنی وہ اصول جو قوم کی یا معاشرے کی شخصیت اور پرسنالٹی کو جو اصول تشکیل دیتے ہیں. عادتیں نہیں ہیں, عادتیں اور چیزیں. ابھی ہم عادتوں کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں یا ابھی انسان خواہشات کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں, یا سب بعض جو جس کو ہم روٹین کہتے ہیں روٹین میں زندگی بسر کر رہے ہیں. روٹین بھی البتہ وہی عادتیں ہی ہیں دوسرے الفاظ میں, یعنی روزمرگی. روزمرگی ویلیوز نہیں ہیں. جس طرح سے ایک حیوان ہے وہ اس کی بھی وہ روزمرگی کا شکار ہے, یعنی روٹین اس کی باقاعدہ روٹین ہوتی ہے, اسی وقت پہ کھاتا ہے, اسی وقت پہ اٹھتا ہے, اسی وقت پہ. مثلا بھینس ہے, اس کو پتا ہے کہ دودھ کتنے بجے دینا ہے, وہ اسی ٹائم پہ اس کے دودھ آ جاتا ہے دودھ دانی میں. انسان اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ ایک روٹین اپنی بنا لے اور اس روٹین کے تحت اس بیل کی طرح, کنویں کا بیل ہوتا ہے جو ایک کنواں ہوتا ہے نا جس میں ڈول بندے ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, رہٹ کا بیل, آنکھیں بند ہیں, پٹی بندی ہوئی ہے, گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے, محنت کر رہا ہے, دوڑ دھوپ کر رہا ہے, پسینہ نکل رہا ہے, خون پسینہ نکل رہا ہے, تھکا ہوا ہے, خستہ ہے, سپیڈ میں ہے, کوہلو کے بیل کی طرح اور آنکھیں کھولیں دیکھیں وہیں کھڑا ہوا ہے, وہ عمر بھر گھومتا رہتا ہے وہ بیل. اگر اس عمر, اس بیل کی عمر 10 سال ہو, 15 سال ہو, 15 سال اس کو آرام کم ملا ہے, حرکت اس نے زیادہ کیا, لیکن اس حرکت نے اسے پہنچایا کہیں بھی نہیں. جب آنکھ کھلتی ہے وہیں پہ ہوتا ہے جہاں سے شروع کرتا ہے. عادت کی زندگیاں اور روٹین کی زندگی یہی ہوتی ہے, روٹین بنا لیا ہم نے, اٹھنا ہے صبح, دفتر جانا ہے, دفتر سے پھر تنخواہ لینی ہے, تنخواہ لے کے پھر گھر آنا ہے, گھر تنخواہ لے کے مارکیٹ جانا ہے, مارکیٹ سے پھر گھر آنا ہے, گھر سے پھر کچن میں جانا ہے, کچن سے پھر کھانا ہے, پھر صبح اٹھ کے آنا ہے دفتر, پھر تنخواہ لینی ہے, پھر منڈی جانا ہے, پھر گھر آنا ہے, پھر کچن میں جانا ہے, پھر دفتر آنا ہے, پھر یہی. جب آنکھ کھلتی ہے تو وہی ہوتا ہے جہاں انسان شروع کیا تھا, جہاں سے. یہ عادت ہے, یہ روٹین بنا لی ہم نے اس کو. درحالی کے تعلیم دینی یہ ہے کہ جس انسان کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں وہ خسارے میں ہے. امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس انسان کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں وہ خسارے میں ہے. ظاہر ہے روٹین انسان کو آگے نہیں لے جاتی, فکر انسان کو آگے لے جاتی ہے, حرکت انسان کو آگے لے جاتی ہے, لیکن کون سی حرکت؟ وہ حرکت جو سوچ, تدبر, فکر کا نتیجہ ہو, نہ روٹین کا نتیجہ. روٹین کی بھی حرکت حرکت ہے, سوچ کی حرکت بھی حرکت ہے, فکر کی حرکت بھی حرکت ہے, وہ آگے لے جاتی ہے. اس کے لیے عرض کیا کہ اول ہمارے سامنے بیمار معاشرہ ہے, اس بیمار کی تشخیص کرنی ہے. کیا تشخیص ہے؟ خب اول تو یا ویسے بھی ہماری سوسائٹی ایسے ہے کہ ڈاکٹر سے پہلے پہلے بہت لوگ تشخیص دے دیتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اگر کسی کو سرطان ہو تو عزیز رشتہ دار عموماً ہمدرد آتے ہیں, کوئی ٹی بی بتاتا ہے, کوئی کیا بتاتا ہے, کوئی کیا بتاتا ہے, اور نہ صرف بتاتا ہے بلکہ ساتھ اس کا علاج بھی کرتا ہے. جیب میں پڑیاں اور پھکیاں رکھی ہوتی ہیں اور وہ جو چھلکا کسی چیز کا ملتا ہے وہ اس کو کوٹ کوٹ کے دیتے رہتے ہیں. وہ بھی میں خود مریض ہو گیا تھا چند ماہ پہلے مکہ میں, تو سب اہل جو ساتھی تھے وہ ہمدردی کے طور پر آتے دیکھتے اور ہمدردانہ طور پر کچھ نہ کچھ دے دیتے, خوب جو بھی دیتے میں کھاتا جاتا. پھر ہمارے ساتھ جو تھے روم میٹ, انہوں نے ایک دن روکا مجھے, کہہ رہے تھے کیا کر رہے ہو, اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہو, جو کوئی آ کے دیتا ہے وہ کھاتے جاتے ہو. تو میں نے کہا مجھے پتا ہے ٹھیک تو ہونا نہیں ہے, اب ان کا دل نہ توڑوں کہ یہ جو ہمدردی کرتے ہیں, بے دردی سے تو نہیں دیتے, ہمدردی سے دیتے ہیں. خوب ہوگا تو کچھ بھی نہیں, یہ مجھے بھی پتا ہے, لیکن کم از کم ان کا دل نہ ٹوٹے. وہ اس طرح مریض کھاتا جاتا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہوتا, اس لیے کہ تشخیص کے بغیر دوا دیتے ہیں, اور تشخیص بھی تخمینی تشخیص ہے, اندازے کی ایسے یہ گیس ہے, تکا جس کو کہتے ہیں, تکا عام زبان میں, روزمرہ بول چال کی زبان میں کہتے ہیں جس کو تکا, ایسے تکا لگاتے ہیں اور وہ تیر نہیں بنتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کسی حاذق حکیم کے پاس جائے, وہ تشخیص دے. اور حاذق حکیم مثلا علامہ اقبال کہتے ہیں حکیم امت, کہتے ہیں نا ان کے حکیم الامت, واقعا حکیم امت ہے, حکیم امت ہے. بیمار امت کی بیماری کی تشخیص اقبال سے بہتر برے صغیر میں کسی نے نہیں کی. امام خمینی حقیقتاً امام امت و حکیم امت ہے, اپنے خاص انداز سے درست تشخیص دی, درست درد پہ ہاتھ رکھا اور صحیح تشخیص دے کے صحیح رائے حل بھی بتایا. اور اتفاق سے وہی تشخیص جو علامہ اقبال کی تھی وہی تشخیص امام خمینی کی تھی. کیا؟ مسلمانوں کے اندر ذات کی بیگانگی, یہ سب سے بڑا درد ہے, احساس حقارت, احساس کمتری, یہ سب سے بڑا درد ہے. اپنی اصل سے دوری, اپنے آپ سے دوری, اپنے آپ سے فرار. آئینہ دیکھتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے اپنے آپ سے, ہمیں شرم آتی ہے اپنے آپ کو دیکھنے سے, پھر اپنے سے بھاگتے ہیں ہم, اپنا روپ بناتے ہیں, بہروپ بناتے ہیں اپنا, تاکہ اپنے آپ کو گم کریں کسی طرح, اپنی طرف آنا رہا ہے نجات ہے. یہ بیماری ہے فقدان ہویت یا ذات کی بیگانگی. اقدار کے چھلنے کا سب سے بڑا نتیجہ و ظلم ذات کی بیگانگی اور اپنے آپ سے دوری ہے, اور وہ بھی میری مد نظر انفرادی بیگانگی نہیں ہے. انفرادی بیگانگی بھی اگرچہ اہمیت کا موضوع ہے, لیکن اجتماعی ذات کی بیگانگی, معاشرتی ذات کی بیگانگی, امہ کی ذات کی بیگانگی کہ جو زیادہ تباہ کون ہے, اس سے انسان زیادہ نابود ہوتا ہے. اس لیے یہ مطلب آئے گا انشاءاللہ کہ ہم عملی طور پر ان اقدار کی طرف اشارہ کریں گے جو اس مشکل کا رائے حل ہے. سوال آج بھی زیادہ ہے, میں کل کے ایک دو سوال بھی دیکھتا ہوں. ایک سوال ہے کہ سسٹم, اقدار اور ادارہ میں ربط, اور مسلمانوں کے زوال میں ان تینوں کے کردار کہاں تک اثر پذیر ہے. سسٹم, اقدار اور ادارہ, خوب اقدار کے بارے میں تو عرض کیا میں نے کہ واقعاً اجتماعی رہنمائی اور ہدایت کسی امت کی, یا لیڈ کرنا کسی امت کو, اس کے لیے وہ معمار ہونا چاہیے, وہ انسان جس طرح خدا نے معمار بنا کر بھیجے. هو الذی بعث فی الامین رسولا لقد ارسلنا رسلنا, ہم نے ارسال کیے یہ رسول, اور انہیں خدا نے خوب بنا کے بھیجا, سمجھا کے بھیجا, ٹھیک دقیق مطالب نشاندہی کر کے بنا کے ان کی رہنمائی بھی کی وحی کے ذریعے انہیں کیا کرنا ہے. انہی کی تعلیمات کے نتیجے میں آج بھی جس کو معاشرے کی زمام سنبھالنی ہے, یا ہدایت کا کام کرنا ہے, یا تعلیم کے ذریعے, یا جس طرح بھی, اس کو پہلے یہ معماری معاشرے کی پڑھنی چاہیے, یہ انجینئرنگ پڑھنی چاہیے اس کو, تاکہ اسے دقیق علم ہو جائے کہ میں کیا کرنا ہے, کس چیز سے مجھے سروکار ہے. آج معاشرے یہاں تک جا پہنچے ہیں کہ ایک چھوٹا سا مثلا گھر یا ایک سٹور نہیں بنانے دیتے اناڑی آدمی کو, انجینئر لے کر آؤ اس کے لیے. وہ پہلے زمین دیکھتا ہے کہ کتنی ہے, پھر اس کے بعد کیسی اس کی بنیادیں ہوں, کیسی اس کی دیوار ہو, کیسا میٹیریل ہو, وہ باقاعدہ علمی اصولوں پر اس کو بناتا ہے, پھر وہ چلتی ہے. اسی طرح قوموں کی اور امتوں کی معماری سب سے سخت کام ہے. ایک معمار کو یہ پتا ہو کہ قومی امت کے ارتقاء کے پروسیس کیا ہے, اس کا اس کے مرحلے کیا ہیں, سٹیپس کیا ہیں اس کے. آپ نے اشارہ کیا ابھی سوال میں سسٹم, اقدار اور ادارہ, خوب ساری چیزیں باہم ذکر کر دی ہیں نا, یہ مرحلہ وار ہیں یہ چیزیں. مرحلہ, پہلا مرحلہ ہے نظریہ, فرضیہ, جس طرح ہوتا ہے تجربی علوم میں, سائنس میں, اگر آپ کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو فرضیے سے آغاز کرتے ہیں, یعنی وہ ذہنی سکیچ, یعنی سب سے پہلا کام معمار کے لیے یہ ہے کہ وہ آرکیٹیکٹ ہو معاشرے کا, اس کے پاس سکیچ ہو باقاعدہ. فرضیہ, یہ فرضیہ, پھر یہ نہیں ہے کہ خام فرضیہ اپنا ذہنی لے کر قوم میں آ جائے اور اس کو ترویج کرتا پھرے کہ جی یوں کرو تو تمہاری نجات ہو جائے گی, نہ, فرضیے کبھی قوموں میں نہیں پیش کیے جاتے, فرضیے آزمائش گاہوں میں لے جائے جاتے ہیں, فرضیے آ کر قوموں پہ ٹھونسے نہیں جاتے, تباہی ہوتی ہے. فرضیہ بناؤ اور اس کو آزماؤ, پرکھو, اس کا صحت و سقم جانچو, اس کے قوت کے نکات ڈھونڈو, اس کے ویک پوائنٹ اس کے ڈھونڈو, وہ دور کرو, اور قوت کے جو نکات ہیں ان کی تقویت کرو, پھر اس کے بعد تمہارا سکیچ مکمل ہوگا. مکمل ہو جانے کے بعد یہ پہلا مرحلہ ہے جو آپ نے قومی ارتقاء یا قومی اس شخصیت, قومی پرسنالٹی بنانے کے لیے آپ نے تیار کیا ہے, یعنی ابھی اپنے کام کو آپ نے تھیورائز کیا ہے. تھیورائز کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اب اس کو آپ نے سسٹمائز کرنا ہے. تھیوری اور سسٹم میں فرق ہوتا ہے, تھیوری اور چیز ہوتی ہے, سسٹم اور چیز ہوتا ہے. اس تھیوری کو آپ نے سسٹمائز کرنا ہے. خوب, ممکن ہے ایک آدمی اچھی تھیوری بنا سکتا ہو, لیکن اس تھیوری کو سسٹم میں نہیں بدل سکتا, وہ الگ لوگ ہوتے ہیں تھیوری کو سسٹم میں بدلنے والے. مثلا علامہ اقبال ایک بہترین تھیوریشن ہے, ایک بہترین آرکیٹیکٹ ہے, فرضیہ دینا اور اس فرضیہ کو آزمائشوں سے گزار کے اس کو پختہ تر کرنا، یہ علامہ اقبال کا کام ہے. لیکن اس نظریے کو سسٹمائز کون کرے، وہ قائد اعظم کا کام ہے. جو اس کو سسٹمائز کرے ابھی آ کر اسی نظریے کو، یہ دوسرا مرحلہ ہے. تیسرا مرحلہ پھر آ کر اس کی امپلیمنٹ ہے. ظاہر ہے سسٹم بن جائے آپ کے پاس، لیکن یہ سسٹم لاگو نہ ہو، یہ سسٹم نافذ نہ ہو، اس سسٹم کو اپنے ارکان نہ ملے، وہ فائدہ نہیں ہے اس کا. لہذا قومی ارتقاء کے اندر یا قومی پرسنالٹی بنانے کے لیے، قومی شخصیت تشخیص دینے کے لیے، پہلے آپ کے پاس نظریہ فرضیہ موجود ہو، اس کو سسٹم میں بدلیں. اقدار، یعنی پہلے آپ کے پاس تھیوری ہو اقدار کی، شناخت ہو اقدار کی دقیق، اور اس سکیچ کو، اقدار کے سکیچ کو لے کر کہ میں اس کی طرف آؤں گا کہ وہ درہم برہم ہے، ابھی نہیں ہے ہمارے پاس، اقدار کا سکیچ نہیں ہے ہمارے پاس، اس وقت ہے ہی نہیں، ایسا بنایا نہیں ہے، کوئی آرکیٹیکٹ پیدا ہی نہیں ہوا جس نے یہ کام کیا ہو یہاں اس سرزمین پر. ایران میں کیا ہے انقلاب، ایسے ہی نہیں آ گیا کہ ایک دن جھنڈے اٹھا کے باہر آئے ہوئے 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 کر کے انقلاب آ گیا. یہ یوں نہیں آتے انقلاب، نہ ہار کے سار، نہ تراشت کلندری دانت، زندہ باد مرد آباد سے صرف انقلاب برپا نہیں ہوتے. پہلے آرکیٹیکٹ پیدا ہوا، کون ہے وہ؟ شہید مطہری، تھیوریشن ہے انقلاب کا، تھیورائز کیا اس نے اسلام کو، مکتب کو، تشیعوں کو. تھیورائز کرنے کے بعد اب دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے اس کو سسٹمائز کرنے کا. شہید بہشتی سسٹمائز کیا، انقلابی تھیوری بنانے والے کی اس کو سسٹمائز کیا. دوسرے مکاتب کی بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں، مثلا مارکس، اس نے کمیونزم یا سوشلزم کو تھیورائز کیا، لینن نے آ کر اس کو سسٹمائز کیا، پھر دوسروں نے آ کر اس کو لاگو کیا. انقلاب بھی اسی طرح سے آیا، وہ شخصیتیں جنہوں نے آ کر اس کو سسٹمائز کیا، پھر آ کر یہ لاگو کرنے کے قابل ہوا. ہمیں بھی اسی پروسیس سے گزرنے کی ضرورت ہے، اور ہم ابھی پہلے مرحلے میں، ہمارے پاس کوئی اقدار کا کوئی نقشہ نہیں ہے، ہمارے پاس اقدار کا کوئی ایسا پیش منظر و پس منظر نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اقدار کے جب نام لے، سامنے ایک تاریخ کمرہ آتا ہے، ایک اندھیرا آتا ہے جس میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، الفاظ سے ماورا کوئی چیز نظر نہیں آتی اقدار کے نام پر. بلکہ میں یہ کہوں کہ جیسے ہوا ابھی کہ اقدار کہیں تو حقدار سمجھ میں آتا ہے مسئلہ، جیسے تاغوت کہے تابوت سمجھ میں آتا ہے. پہلے یہ نقشہ ہوا ہمارے پاس، پھر اس کو آئیں گے سسٹمائز کریں، اقدار کے نظام کو سسٹمائز کریں. اب آپ سسٹمائز کر کے اب آنا ہے پھر ان کو نافذ کرنا ہے. نافذ کس طرح سے کریں؟ وہ تیسرا مرحلہ ہے نفاذ کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اس کے لیے بھی یوں نہیں، اب ہم نے کیا کیا ہوا، جو کام یا کہتے ہیں جی مثلا باہر نالی صاف نہیں ہے، کہتے ہیں یہ علماء ہی ایسے ہیں، ہمارے علماء ان کو پتہ ہی نہیں ہے نالیاں گندی ہیں، علماء کا کیا رابطہ نالیوں سے. اگر کہیں دیکھو یہ ادھر مثلا یہ بریکر غلط بنایا ہوا ہے، انہوں نے کہتے ہیں علماء ہی ایسے ہیں ہمارے یہاں، اس معاشرے کے علماء ہی ایسے ہیں، وہ سوئی اٹکی ہوئی ہے ایک جگہ پر سب کی. بھلے وہ ایک مرحلہ آئے گا جہاں پر ان سے بھی پوچھا جائے گا، لیکن پہلا کام اور ہے، اس کی طرف ہم آئیں، سنجیدگی پیدا کریں اپنے اندر، اور اس الڑ پان سے، اجڑ پان سے باہر نکلیں. ہم واقعی اپنے آپ کو سنجیدہ مرحلے میں داخل کریں، سنجیدہ قوموں میں اپنا شمار کریں، اور ان قوموں میں جنہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اپنی شخصیت بنانی ہے اور منوانی ہے اپنی شخصیت، ان میں اپنا نام تو لکھوائیں جا کر پہلے، پھر اس کے لیے کوشش شروع کریں. ایسا رابطہ ہے ان کا، یہ رابطہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، ان تین چار چیزوں میں جو رابطہ.
کس چیز کو بنایا ہے؟ انسانی حقدار کے صحیح یا غلط کو پرکھنے کے لیے قسمتی کی بنیاد کس چیز کو بنایا ہے؟ جواب یہ ہے کہ دین یا کردار ائمہ
نہ ہم فتویٰ دینے میں جلدی نہ کریں کبھی بھی، سمجھنے میں بے شک جلدی کریں، کسی چیز کو فوراً سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن فوراً اظہار کے لیے جلدی نہ کریں. آپ پہلے خوب سارے پہلو اس کے نظر میں رکھ کر اس کا جائزہ لے لیں. سوال خوب کیا آپ نے کہ اقدار کو پرکھنے کا ہمارے پاس کیا کسوٹی ہے؟ یہ بھی تو ہو نا کہ ہم مثلاً ایک جگہ ہمیں کہتے ہیں یہ قدر ہے، یہ ویلیو ہے، درحالی کی ممکن ہے وہ نہ ہو، وہ اینٹی ویلیو کوئی چیز ہو، یا ہم کہتے ہیں یہ قدر ہے، درحالی کی وہ ضد قدر کوئی چیز ہو. کیا طریقہ ہے ہمارے پاس کہ کس کو ہم قدر شمار کریں گے؟ قدر یہ، چونکہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہاں بھی عرض کیا تھا کہ وہ جو مجالس ہو رہی ہیں وہ گفتگو اور یہ بہت مربوط ہیں آپس میں. کاش ایک ہی موضوع ہوتا اور اسی پر سارا گفتگو ایک ہی محفل میں ساری ہوتی. اب آدھی یہاں ہوتی ہے، آدھی وہاں ہوتی ہے گفتگو، چونکہ وہ اس سے مربوط ہے. وہاں معروف، امر بالمعروف میں معروف کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے یہ ذکر ہوا تھا کہ منظور شد، معروف یعنی منظور شدہ چیزیں، ایکسیپٹڈ. جس طرح آپ کے پاس ایک ادارہ ہے اسٹینڈرڈ کا، انٹرنیشنل ادارہ ہے آئی ایس او، کوئی بھی پروڈکٹ جب بنتا ہے تو آئی ایس او اس کو منظور کرتا ہے تو وہ آ سکتا ہے مارکیٹ کے اندر. لیکن اگر آئی ایس او اسٹینڈرڈ ادارہ انٹرنیشنل اس کو ریجیکٹ کر دے، حق نہیں بنتا، جرم ہے، اس کو نہیں لا سکتے آپ. یعنی جو بھی آئی ایس او کا ایکسیپٹڈ چیز ہوگی، وہ منظور شدہ چیز ہوگی، وہ آ سکتی ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھائے، اطمینان کے قابل ہے، اعتماد کے قابل ہے. لیکن وہ چیز جو اس نے نہیں قبول کی وہ ریجیکٹڈ ہے. وہ اسی طرح دین کے اقدار کے اندر بھی یہی ہے، اقدار کے اندر بھی ایک آئی ایس او ہے، یعنی اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل، یا کہیں کہ آئی ایس او نہ کہیں، ایچ ایس او کہیں گے، یعنی ہیومن اسٹینڈرڈ، بنی نو انسان کے لیے ایک اسٹینڈرڈ ادارہ ہے، خدا نے دیا ہے تمام بنی نو بشر کو، ہر فرد فرد کو بھی دیا ہے. اور اس کے دو شعبے ہیں، ایک دین ہے، شریعت، وحی جس کو کہیں آپ، وحی مطلقہ، ہر دین ہر شریعت جو بھی سابقہ شریعتیں گزر چکی ہیں اپنے زمانے میں وہ، اور آج جو شریعت حجت ہے وہ شریعت اور وحی، وہ جس چیز کو قبول کر لیں، ایکسیپٹ کر لیں. اور دوسرا عقل ہے جو خدا نے دیا. چونکہ دین کی تعبیر بھی یہی ہے کہ ہم نے آپ کو دو رسول دیے ہیں، ایک رسول باطنی اور ایک رسول ظاہری. گمراہی کے لیے بھی دعا ہے، گمراہی کے لیے بھی اندر اور باہر دو چیزیں ہیں، اور ہدایت کے لیے بھی اندر اور باہر دو چیزیں، ایک شیطان ابلیس ہے باہر، اور ایک خواہشات ہیں انسان کے اندر. گمراہ کے لیے بھی دو، ہدایت کے لیے بھی دو ہیں. لہذا عقل و وحی دونوں کی طرف سے اگر مور لگ جائے کسی چیز پر، ایکسیپٹڈ ہو کوئی چیز، وہ اقدار کا حصہ ہو جائے گی. لیکن اگر عقل و وحی دونوں ریجیکٹ کرتے ہیں کسی چیز کو، وہ ضد اقدار ہو جائے گی. اس وجہ سے ہم نہیں کہتے کہ مذہبی اقدار یا کسی فرقے کی اقدار، ہم کہتے ہیں انسانی اقدار اور دینی اقدار. دینی اور انسانی اقدار میں فرق نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ جو بھی دینی اقدار ہے وہ عقلی اقدار بھی ہیں ساتھ، اور عقل ایک کامن چیز ہے تمام بنی نوع بشر کے لیے. یوں نہیں ہے کہ ہم اقدار کا دروازہ اتنا تنگ رکھیں کہ اس میں صرف ہم ہی جا سکیں اور کوئی کسی اور کے جانے کی اس میں گنجائش نہ ہو. جب آپ اقدار متعارف کرواتے ہیں سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، تو معاشرے کو پہلے دیکھ لیں کہ معاشرے میں کون کون ہے. معاشرے میں صرف آپ تو نہیں ہیں، معاشرے میں مختلف افکار رکھنے والے لوگ ہیں، معاشرے میں مختلف رجحانات رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب کے لیے آپ اقدار کی جب بات کرتے ہیں تو ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ اقدار ان کے سامنے پیش کریں. اب اس کے لیے جو ادارہ ہو وہ بھی ایسا ہو جو سب کے لیے قابل قبول ہو. اب کم از کم مسلمانوں کے لیے، اب البتہ مسلمانوں سے عام تمام دینداروں کے لیے، خواہ کوئی بھی دین ہو، اس کے لیے یہ دو ادارے قابل قبول ہے، وحی اور عقل. وحی اور عقل، اور عقل و وحی کا بہت زیادہ آپس میں ہمانگی ہے، تناسب ہے ان کا. ٹکراؤ نہیں ہے. یہ جہالت کی وجہ سے یہ جنگ شروع کی گئی کہ عقل و دین، عقل و علم، عقل و سائنس، اور یہ آپس میں ٹکراتی ہیں. نہ خیر، عقل و دین کہیں بھی نہیں ٹکراتے آپس میں. وہ دین نہیں ہے جو عقل سے ٹکرائے، اور وہ عقل نہیں ہے جو دین سے ٹکرائے. بعض ہمارے اساتید کے بقول کہ وہ عقل ہے، دیوانگی تو نہیں ہے. ایک طرف سے عقل خود کہتی ہے دین کی ضرورت ہے، وحی کی ضرورت ہے، اور جب ضرورت ہو تو اس کو بلا کر پھر اس کی مخالفت شروع کر دے، عین انہوں ساس کی طرح جو خود بہو ڈھونڈ کے لاتی ہے پھر اس کے بعد اسے لڑنا شروع کر دیتی ہے. تو عقل و دین کوئی ساس اور بہو کا رشتہ تو نہیں ہے، عقل و دین ہے. یہ کہیں بھی نہیں ٹکراتے آپس میں کسی جزی سے مسئلے میں بھی، بشرط کہ عقل بھی آلودگیوں سے پاک ہو اور دین بھی آلودگیوں سے پاک ہو. نہ کہ دین کے نام پر کچھ اور چیزیں ہوں اور عقل کے نام پر توہمات اور خیالات اور یہ چیزیں ہوں. دین دین ہو اور عقل عقل ہو، کہ پھر بات چلی جائے گی کہ ہمیں کہاں سے پتا چلے صحیح دین کون سا آلودہ دین نہیں ہے، یا عقل خالص کون سا ہے، کون سی ہے. خوب اس کے لیے بھی اپنا معیار ہے، اس کا بھی سٹینڈرڈ ہے اپنا، لیکن وہ شاید ہماری اس مجلس کی سطح سے باہر ہو جائے گفتگو اگر ہم اس سٹینڈرڈ میں بحث کرنا شروع کر دیں. البتہ ضروری ہے بحث، نہ یہ کہ نظر انداز کرنی چاہیے، وہ بحث بھی ضروری ہے، لیکن اپنے خاص ماحول اور اپنے خاص زمان میں وہ بحث ہونی چاہیے. ظاہر نماز کا وقت قریب ہو رہا ہے جی، باقی کل انشاءاللہ. شاء اللہ
ایک اناؤنسمنٹ سنتے چلے جائیں. آغاز